السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل على محمد كما أنت أهله. فصل على محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترساله. انسان کی زندگی کا آخری سرمایہ دعائیں ہوتی ہیں. باپ جب بیٹی کو ساری ڈگریاں دلاتا ہے، سارے تعلیم کے نظام اور ساری جہیز کی چیزیں، اچھا گھر، رشتے کا اچھا انتخاب، سوچ سمجھ پرکھ کے آخر میں ایک دعا دیتا ہے کہ جا بیٹی اللہ کے حوالے، رب تیرے نصیب اچھے کرے. جو آخری چیز ہے ہمارے پاس وہ دعا ہے. جب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر معالج سارے لا علاج کر دیا، تو پھر آخری چیز جو سامنے آتی ہے وہ دعا ہی ہوتی ہے کہ دعا کریں کہ اللہ کچھ کر دے، دعا کریں کہ ٹھیک ہو جائے، دعا کریں. آخری چیز دعا ہوتی ہے. جب مسئلے ہر طرف سے اٹک جائیں اور زندگی بھٹک جائے اور کہیں سے کچھ منزل نہ ملے، تو پھر آخری چیز جو کہتے ہیں جی دعا فرمائیں کہ اللہ یہ کر دے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے، فلاں مشکل دور ہو جائے، فلاں منزل مل جائے. اور میت کو بھی آخری لمحے میں دعا دے کے بھیجتے ہیں. آخری وقت، آخری لمحے میں اس کے لیے دعا ہی مغفرت کرتے ہیں کہ مولا تن کے کپڑے تھے ہم نے اتار لیے، تو اس کا ستر ڈھانکنے کے لیے، جسم کو ڈھانکنے کے لیے ہم نے یہ دو چادریں دی ہیں، تین کپڑے دیے ہیں، ورنہ تو مولا سب چیز اس کے ہاتھ سے لے لی ہے. اگر قیمتی سونے کی انگوٹھی ہے یا کسی پتھر کی ہے قیمتی اور نہیں اترتی تو اس کو کاٹ لیتے ہیں. مجھے کئی غسل دینے والوں نے بتایا کہ میں نے کئی خواتین کی ہاتھ جلد کٹی ہوئی دیکھی ہے، کینچی کاٹتے ہوئے اس کا جسم بھی جات کٹ گیا چوڑیاں اتارنے کے لیے، انگوٹھی اتارنے کے لیے جسم کٹا ہوا دیکھا، تو خون کیا نکلنا تھا، وہ تو جم گیا. میت کو بھی آخری چیز جو ہم دیتے ہیں دعا ہی کا تحفہ ساتھ دے کے دیتے ہیں. اور اس کی قبر پہ اگر جاتے ہیں دعائے مغفرت کے لیے، آقا نے فرمایا جایا کرو، تو دعا ہی دیتے ہیں. زندگی کا آخری سرمایہ دعا ہی ہے. اور پھر کبھی یاد آیا کوئی عزیز، کوئی دوست، کوئی مرنے والا، تو بھی اس کے لیے دعا ہے. تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اس کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جہاں سارے سرمایہ دارانہ نظام، ساری دولتیں، ساری ڈگریاں، سارے کے سارے عہدے، تاج، وقار ٹوٹ جاتے ہیں، ڈھوب جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، دعا کا سرمایہ وہاں آخر میں کام آتا ہے. اور حتیٰ کہ بعد از وصال بھی میتیں دعاؤں کے انتظار میں رہتی ہیں، کوئی ہمیں دعائیں، ہمیں ہدیہ، کوئی ہمارے لیے صدقہ، کوئی ہمارے لیے خیرات کوئی کر کے دے دے. میتیں اس وقت میں انتظار میں رہتی ہیں. ہم سوچیں ہم زندگی کے جن رات جو سمیٹ رہے ہیں کتنی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. سوچیں باپ ہے, شوہر ہے, بھائی ہے, مرد کے مختلف روپ ہیں یہ, کبھی باپ کی شکل میں, کبھی شوہر کی شکل میں, کبھی بیٹے کی شکل میں. تو میں کتنی دعائیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں, میرا جسم, میری ہڈیاں, ہر چیز بکھر جائیں گے. سو میں نے موبائل کھولا, آج ایک میسج میں نظر پڑی, میسج پڑھ نہیں سکتا سارے. اس نے اس سے موبائل نمبر لیا, اس نے اس سے لیا, اس نے اس سے لیا, سارا دن کالے ہیں. مجبور ہوں یا مغرور ہوں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. تو میرے والد شہید کے لیے دعا فرمائے. میں نے کہا یہ بندہ شہید کیسے ہو گیا, میرا دوست تھا. میں فوراً کال کی, اس کے والد کے نمبر پہ نہیں اٹھایا کسی نے, پھر اس کے بیٹے کے نمبر پہ کال کی. تو بیٹا نیند میں سے بولا کہ, میں نے کہا میں طارق بول رہا ہوں. تو اس کی جاگ کھل گئی. میں نے کہا یہ آپ نے والد کے ساتھ شہید کیوں لکھا ہے؟ کہہ رہے یکم جنوری کو میرے والد کو کسی نے گولیاں مار دی. کیوں؟ کہنے لگے وہ بھتا مانگتے تھے اتنے کروڑ روپے, والد نے نہیں دیا, میرا والد مر گیا. اس کے سارا دن میں اسی میں گھومتا رہا. میرا رنگ روپ بگڑ گیا, میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں میں اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں, نہ ظفر کسی کا رقیب ہوں. جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں, جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں. میرا بھی آپ کا سفر جاری ہے. میں کتنی دعائیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں اور کتنی دعائیں دے کے جا رہا ہوں, بڑا اہم مسئلہ ہے. کتنی دعائیں لے کے جا رہا ہوں اور کتنی دعائیں دے کے جا رہا ہوں. دعائیں آشا ضرورت ہے ہماری زندگی کی. ہماری زندگی دعاؤں کے بغیر کھوکھلی ہے, ادھوری ہے. میں نے بڑے بڑے جگرے والے, دباؤ والے, دبنگ ببر شیر آدمی مصیبتوں اور تکلیفوں میں پھوٹ پھوٹ کر روئے یا آنسو ایسے ٹپک رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بس دعا کر دیجیے. ایسی کیفیت میں کہ جب ہر طرف سے اطمینان کے برتن لبریز ہو گئے ہیں اور وہاں جہاں تسلیاں تھیں وہ سب ٹوٹ گئی ہیں, اب ایک منزل ہے, وہ دعا ہے. کسی نے حضرت امام زین العابدین شہنشاہ ہیں, آل رسول کے, آل بطول کے, آل حسین کے, آل حسن کے, امام زین العابدین کو کسی نے تڑپ تڑپ کے دعا مانگتے دیکھا, حیران ہو گیا. آپ ہی تو لوگ جنت کے وارث ہیں اور آپ یہ دعا. فرمایا کہ میں نے اپنے والد کو ایسے دیکھا تھا, ان کا نام علی تھا اور بیٹے بیٹے حسین کے تھے. میں نے اپنے والد کو ایسے دیکھا تھا. اور کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھا کہ اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑے اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہے یا مرغ بسمل کے مرغ کو آدھا ذبح کر کے کہ وہ تڑپ رہا ہے, تڑپ رہے ہیں اور وہ حیران. ہماری زندگی میں ایک سرمایہ ہے دعا. اور یہ ہے کتنی لی کتنی دی. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے 100% لوگ راضی نہیں ہو سکتے, کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہو سکتے, لیکن ہم نے کرنے کی کتنی کوشش کی, اللہ کے ہاں یہ چیز تولی جائے گی, اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی قیمت ہے, اس چیز کا وزن ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز پرکھی جائے گی, دل چیر کے دیکھے جائیں گے. مخلوق کو جتنا دھوکہ دینا چاہے دے سکتے ہیں, پر خالق کے بارے میں ہمارا معاملہ اور ہوگا. میں آپ کے سامنے جتنے جبے کبے پہن لوں, میرا اندر قروب میرا رب جانتا ہے کہ ایک نمبر ہوں یا دو نمبر ہوں, اور مرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک نمبر کہہ نہیں سکتا. موت کے وقت پتا چلے گا کہ طارق ایک نمبر تھا یا دو نمبر تھا. آخری لمحے کی دعائیں, آخری پل کی دعائیں اور آخری لمحے کے بول بہت بڑی قیمت رکھتے ہیں, بہت بڑا وزن رکھتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے عجیب بات کہی مجھے انہوں نے, میں نے واقعہ بیان نہیں کیا, میں ڈوب گیا ہوں. مجھے عجیب بات کہی, کہنے لگے میں نے ساری عمر بیوی پہ ظلم کیا, ستم کیا, اس کی ہر خواہش کو توڑا اور اپنی ہر چاہت کو پورا کیا, اس نے ہر لذت کو توڑا, میں اپنی ہر لذت کو پورا کیا, اس کے ہر حکم کو توڑا, اپنے اپنے ہر حکم کو پورا کیا, کبھی زندگی میں اس کے سکھ سکون کا خیال نہ کیا, کبھی زندگی میں اس میں محبتوں کو میں نے التفات توجہ ہی نہ دی, کہ وہ بھی ایک زی روح ہے, اس کے اندر روح ہے, وہ بھی خواہشیں چاہتیں محبتیں اور پیار رکھتی ہیں. میں اس کے لوگ ہونٹ ہلتے دیکھتا تھا, کبھی میں نے اس کو تھپڑ مار دیا, کبھی جوتا مار دیا, کبھی ڈنڈوں سے مارا, کبھی میں نے اس کو دھتکار دیا, مجمع کے اندر میں نے اس کو گھسیٹا, کہیں اس کے ہونٹ ہلتے میں دیکھتا تھا. مجھے کبھی احساس نہ ہوا کہ اس کے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں, کبھی احساس نہ ہوا. وہ بیمار ہو گئی, مجھے پھر بھی احساس نہ ہوا. میں نے کہا تو مکر کرتی ہے, فریب کرتی ہے, اس نے اپنی بیماری مجھ سے چھپائی کہ مانے گا تو نہیں, اس کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ میں بیمار ہوں. لیکن جب عاجز آ گئی اور وہ گر پڑی اور سر سے خون بہنے لگا, میں نے اس کی حالت دیکھی تو مجھے احساس ہوا, گھر والوں نے کہا تو بیمار ہے بہت زیادہ, اس نے بتایا نہیں. اس کو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو اس نے ایسے دیکھا مجھے, آپ کی کیا لگتی ہے, اس نے میری بیوی ہے, کہنے لگا اگر میں جج ہوتا تیرے پر قتل کا مقدمہ کر دیتا. میں جج نہیں ہوں, میں نے ایک کیس یہ سنا ہے اور ایک دیکھا ہے, وہ بھی بتا دیتا ہوں. ایک دیکھا ہے, یہ میں نے دیکھا نہیں سنا ہے, اس صاحب نے مجھے خود بتایا کہ اگر میں جج ہوتا تجھ پہ قتل کا مقدمہ کر دیتا. اس کے جسم کو تو نے اتنا ظلم و ستم سے چور چور کر دیا, اس نے فوراً مجھے کہا کہ اس کو میں ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں. کہنے سرکاری ہسپتال تھی, میں نے اس کو داخل کرا دیا. اس وقت پرائیویٹ ہسپتالوں کا کچھ کم ہی رجحان تھا, داخل کر دیا. ڈیڑھ مہینہ سے زیادہ وہ رہی. کبھی کبھی میں جاتا تھا, اس کی ماں اس کے بہن بھائی اس کی خدمت کرتے تھے, میں نے خرچہ بھی تھوڑا کیا, کچھ نہیں کیا. ایک دفعہ 1000-1500 میں نے دے دیا تھا, بہت زیادہ خرچہ ہوا, وہ سہتے رہے کرتے رہے, وہ جان بر نہ ہو سکے, بچ نہ سکے. اللہ مجھے بلایا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری آخری لمحات ہیں، کہ مجھے مل جائے، اور کہنے لگے جب میں گیا اور بڑی بے اعتنائی سے میں کوئی توجہ ہی نہیں کی، اور میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھا تو اس نے سب کو باہر بھیج دیا۔ مجھ سے کہنے لگی میں نے آپ کی ساری عمر نافرمانی کی، میں نے ایک پل آپ کو سکھ نہ دیا، اور ہمیشہ میں آپ کے مزاج کے خلاف چلتی رہی، جس کی وجہ سے آپ ناراض ہوتے تھے، آپ سزا بھی دے دیتے تھے، برا بلا بھی کہہ دیتے تھے۔ لیکن میری ماں نے مجھے پہلے دن ایک بات کہی تھی، اور میں نے ہمیشہ اپنی ماں کے بول کو سامنے رکھا۔ میری ماں نے مرتے وقت مجھے ایک بات کہی تھی، جس وقت رخصتی ہوئی تھی اس وقت بھی بات کہی تھی، اور مرتے وقت اس کی یاد دہانی کرائی تھی کہ بیٹی میں جا رہی ہوں، میری نصیحت یاد ہے۔ ماں نے بہت ساری نصیحتیں زندگی میں کی تھی، تو میں نے اماں سے پوچھا، اماں آپ نے کون سی نصیحت کی تھی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے تجھے کہا تھا جب رخصتی کے وقت، ہاں۔ میں نے کہا اماں میں سمجھ گئی ہوں۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا میری آخری وقت میں بھی وہی نصیحت ہے جو تجھے میں نے رخصت ہوتے ہوئے نصیحت کی تھی، میرے آخری وقت میں بھی وہی نصیحت ہے۔ کہنے لگے میں نے ماں کی نصیحت کو ہمیشہ قائم دائم رکھا۔ کہنے لگے میں نے ایسے بے اعتنائی میں پوچھا، پھر میرے اندر کوئی خیال نہیں تھا، وہ کیا نصیحت تھی؟ بھونک یہ لفظ تھے۔ کہنے لگا مسکرائی، کہنے لگا مسکرائی اور کہنے لگی اما نے ایک بات کہی تھی، ہمیشہ دعائیں دینا کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، جو تکلیفیں میں نے دیکھی ہیں تیری اولاد کو نہ ملے، مقافات کا عمل نہ چلے۔ پر اگلی بات عجیب کہی، کہنا ہر غم اور ہر تکلیف اور ہر ذلت کے بعد میں آپ کو نقد معاف کر دیتی تھی، ساری زندگی تو معاف کرتی رہی، آج معافی مانگتی ہوں، ساری زندگی تو معاف کرتی رہی، آج معافی مانگتی ہوں۔ اس کا جسم ہل نہیں سکتا تھا، اور کہا کہ اس نے میرے پاؤں چھونے کی کوشش کی، پاؤں تک اس کے ہاتھ پہنچ نہ پائے، اور میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں تجھے معاف کیا، اور وہ کوئی ڈیڑھ دن کے بعد یعنی اگلے دن فوت ہو گئی۔ سب کو افسوس ہوا، سب روئے، نہ مجھے افسوس ہوا نہ میں رویا، اور مجھے ایک احساس ہوا کہ بس ٹھیک ہے، زندگی موت آتی رہتی رہتی ہے، اس نے زندگی بھر میرا ساتھ نہیں دیا، الٹا بعد از وصال مرنے کے بعد بھی اس کے پر مجھے غصہ تھا، افسوس نہیں تھا۔ کہنے لگا کہیں سے میں نے آپ کا درس سنا، وہ درس شاید مجھے یاد ہے، اب بھی میں نے ایک درس دیا تھا مامتا اور ماں، آپ کو کسی کو یاد ہو کہ مامتا کا دل، مامتا بیوی، بچے کی ماں اور اپنی ماں ماں، مامتا اور ماں زندگی میں کتنے عزیز ہوتے ہیں اور زندگی میں کتنے پیارے ہوتے ہیں. لیکن بس وہ درس سننا تھا میرا، اس نے سنایا میں فلاں جگہ بیٹھا تھا ایسے ایسے جہاں میں سننا تھا، کہ بس میرے آنکھوں کے سامنے ایک دم پردے ہٹے اور پھر مجھے کہنے لگا کہ میں ایک جگہ کوئی دو تین دنوں کے بعد ایک جگہ جا رہا تھا اور کسی گانے والے کے بولتے کہ کسی دا یار نہ بچھڑے، بس کہنے لگے ایک دم مجھے احساس ہوا کہ آپ کے بول ہیں بیوی تو محبوبہ ہوتی ہے اور محبوبہ کی ادائیں پسند بھی آتی ہیں پوری بھی کی جاتی ہیں. بس کہنے لگے میں جو پھوٹ پھوٹ کے رویا. اور کہنے لگے کہ پھر سیدھا قبرستان گیا. اور اس کی قبر سے لپٹ کے رویا، اس سے معافی مانگی اور بہت مانگی معافی. اس کی تصویر سے معافی مانگی، اس کی جوتی سے معافی مانگی، اس کے لباس، اور کہا کہ دل میں اطمینان سکون ہی نہیں آ رہا تھا. 32 سال اس کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہو. کتنے سال؟ 32 سال. زندگی کی وفائیں گزری، اس کی وفائیں، اور میں نے اس کی ہر ادا کے اوپر میرا ظلم ستم چلتا رہا، اس کی دعائیں چلتی رہی. کہا کہ اس کی دعاؤں کا سلا مجھے یہ ملا، میری ساری اولاد سکھی ہے، میری بیٹی سے قدرت نے انتقام نہیں لیا، اس نے ہر دفعہ معاف کیا معاف کیا معاف کیا اور مجھے دعائیں دی اور مجھے معاف کیا اور میری نسلوں کو دعائیں دی، یعنی اپنی اولاد کو، اور مجھے معاف کیا. لگے میرے اولاد سکھی ہے، سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، پر کہ لگے میرا ایک بیٹا ماں کی شکل ہے، میں نے تو کبھی اولاد سے محبت ہی نہیں کی. اور کہنے لگے اس بیٹے سے میں نے جتنا پیار کیا، میرا 28-32 سال کا بیٹا ہے، ماں کی شکل. اور کہا کہ بس وہ ایک چوٹ مجھے لگی تھی، میں نے کہیں سے درس سنا اور سنتے 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 مجھے ایک احساس میرے اندر بیدار ہوا اور احساس ہوا. کہنے لگے میں نے سٹیج ڈرامے بڑے دیکھے ہیں، تو سٹیج ڈرامے میں یہ مجھے اپنی وہ داستان سنا رہا ہے، ایسے میں نے دیکھا ہے کہ ایک دم پردہ ہٹتا ہے تو اندر سے اداکاروں کا منظر شروع ہوتا ہے. بس کہنے لگے ایسے کچھ پردہ سا ہٹا، درس میں نے جب سنا ایسے پردہ سا ہٹا، میرے اندر ایک احساس کی روشنی، ایک احساس کی زندگی، ایک ندامت، ایک احساس، اور پھر یہ سلسلہ میرے اندر شروع ہوا. کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے نہ ملتے ایسی زندگی گزار کے چلا جاتا اور میرا موقف ٹھیک تھا. جبکہ 32 سالہ اس کی وفا کا موقف اور اس کی وفا ٹھیک تھی, میں غلط تھا. زندگی کا سرمایہ دعائیں ہوتی ہیں. جتنا اس میں ظلم ہوا ستم ہوا, اور ہاں کہا کہ ایک دفعہ اس کے دو دانت ٹوٹ گئے, تین اس کی میں نے ہڈیاں توڑی مختلف موقعوں پہ, لیکن زندگی کا سرمایہ, زندگی کے سرمایہ میں اگر دعائیں نہ ہوتی اور معاف نہ کرنا ہوتا, میں سمجھتا ہوں, میرا ایک خیال ہے, وجدان ہے, اس معافی نے اس کو تسبیح خانے کا رخ دکھایا, اس معافی نے اس کو مدینے والے کا عشق سکھایا, اس معافی نے اسے سچی راہوں کا راہی آخر بنا دیا, اور اس معافی نے اسے بیوی سے معافی مانگنے پہ مجبور کر دیا. اس معافی نے کہ وہ ہر چوٹ اور ہر ذلت کے بعد اس کے اندر معافی ہوتی تھی اور کہتی تھی میں نے معاف کی, اور کہنے لگے میری ساری زندگی جو ہونٹ ہلتے تھے بس یہی کہتی تھی کہ میں نے آپ کو معاف کیا, یہ جو دکھ تکلیف میں دیکھ رہی ہوں میری نسلوں میں نہ ہو. نسلوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی. دعاؤں کا سرمایہ آج وہ شخص لے کے تسبیح خانے میں آتا ہے, رب نے اس کی زندگی کو بہت بدلا ہے. تسبیح خانے کی نام کی برکت سے, تسبیح خانے میں میری برکت سے نہیں, اللہ کے نام کی برکت سے آج تسبیح خانے کو اس کو سرمایہ ملا, اس میں ندامت ملی, اس میں رجوع ملا, اس میں واپسی ملی, اس میں لوٹ آنا ملا, اس میں زندگی کے کا انقلاب اور بدلنا ملا. سوچوں میں بھی, جذبوں میں بھی, گمان میں بھی, خیالات میں بھی, احساسات میں بھی. ایک حیرت انگیز تحفہ ملا. ہماری زندگی دعاؤں کا بڑا ساتھ ہوتا ہے. دعائیں ہم نے کتنی دی اور کتنی لی, اس کا بھی میرے ساتھ ہے کہ ساری عمر ہم دعائیں لیتے ہی رہے اور ہم نے دی کچھ بھی نہیں. نہیں, یہ بہت اہم چیز ہے کہ میں نے دعاؤں میں اپنی ذات کے لیے کتنا وقت نکالا اور دوسروں کے لیے کتنا وقت نکالا, اور خاص طور پہ ان کے لیے جو میرے مخالف ہیں, ان کے لیے دل سے دعائیں نکلنا بڑا مشکل ہے, لیکن جب نکلتی ہیں عرش کو ہلا دیتی ہیں. جنہوں نے مجھے زندگی پر دکھ دیا, تانے دیے, ذلیل کیا, رسوا کیا, پریشان کیا, اور ہر لمحہ ہر پل ہر سانس میرے لیے حالات پیدا کیے, بہت زیادہ, میں نے کتنی دعائیں دی, میں نے دعاؤں کے لیے کتنے لمحے خالی کیے, میں دعاؤں کے لیے کتنے اوقات خالی کیے. اوقات خالی نہیں ہے تو میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے, بائک چلاتے ہوئے, گاڑی چلاتے ہوئے, دفتر میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھتے ہی, بس, کوچ وغیرہ, ویگن میں, کہیں اپنے اوقات کو دعاؤں میں لگا دوں. ایک بندے کو ٹارگٹ کر لوں بالفرض, مولا فلاں بندہ ہے تو اس کو دنیا میں خیر دے دے, عزتیں دے دے, برکتیں دے دے, شان و شوکتیں دے دے, راحتیں دے دے, عافیتیں دے دے. میں نے کتنی دعائیں کی اور کتنی دعائیں لی. میں لفظ لے رہا ہوں, کہنا نہیں کہہ رہا, میرے الفاظ کو ذرا بھول نہ جائیے گا. میں پھر اپنے الفاظ کو دوہرا رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کتنی دعائیں کی اور کتنی دعائیں لی. ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا, ایک ہے دعائیں لینا. خود بخود بے ساختہ قلب کی کیفیتوں, وجدان کے ساتھ, اندر کے ہلچل اور طوفان کے ساتھ دعائیں نکلنا شروع ہو جائے. میں نے کتنی دعائیں لی اور کتنی دعائیں کی. میں لینا کہہ رہا ہوں, کسی مومن کے ساتھ, کسی مسلمان کے ساتھ, حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کے ساتھ. میں نے کوئی بھلا کر دیا, اس کا نفع سوچا, اس کے لیے خیر سوچی, اور وہ غلط فہمی اور بدگمانی میں سمجھ رہا کہ شاید میرا نقصان کر رہا اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا مولا تو میرے جذبوں کو تو ہی جانے، اگر پھر بھی میرے جذبے کمزور ہیں اور میرے جذبے غلط ہیں مولا میں اپنے جذبوں کو پھر ٹھیک کرتا ہوں اور اس کا بھلا کرنا چاہتا ہوں، اس کا نفع کرنا چاہتا ہوں، پھر جیمی آئے پھر مولا تو میرے جذبے کو تو ہی جانے، میرے جذبوں کو تو ہی جانے، میں اپنے جذبوں کو درست کرنا چاہتا ہوں، پر مولا وہ سمجھتا ہے شاید میں اس کو نقصان دینا چاہتا ہوں، اگر میرا جذبہ صحیح ہے اور جذبہ بھی سچا ہے اور انداز بھی صحیح ہے، جذبہ بھی سچا ہے اور انداز بھی سچا ہے، میرا رب مجھے اس کا صلہ دے کر رہے گا۔ جاگ رہے؟ سو تو نہیں رہے؟ میرے اللہ کے ہاں جس سچے جذبے کی قیمت ہے اور قدر ہے اور اللہ سچے جذبوں کو سنبھالتا ہے، پالتا ہے، اللہ اس کو پانی دیتا ہے اپنی قدرت سے، اور اس کا صلہ اور اس کا ثمرہ نسلیں کھاتی ہیں، یہ سچ ہے۔ یہاں تک فرمایا اگر والدین کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو، یہاں تک فرمایا اگر والدین کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو جہاں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، غور سے سمجھے گا، جہاں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے صدقات خیرات ہیں، ان کے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے سہیلیوں یا ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے، وہاں ان کے لیے دعائیں بہترین سرمایہ ہیں، اور جو دعاؤں میں کثرت کرے گا ان کے لیے دعائیں مانگتا رہے گا، اللہ قریب ہے قیامت کے دن فرما برداروں کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے گا، وہ لوگ جنہوں نے والدین کی سر سے لے کر پاؤں تک آخری خدمت کی تھی، میرا رب ان کے ساتھ اس کو کھڑا کر دے، ان کے ساتھ ان کو کھڑا کر دے، بڑا کریم ہے۔ ہماری زندگی راہ چلتے ہوئے اپنے بوجھوں کو چیک کرتے رہے، ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوئے ہو نا تو انسان کو اس کے وزن کا اندازہ ہوتا ہے، بیگ پکڑے ہوئے ہوں، ٹوکریاں، تو اپنے بوجھوں کو چیک کرتے رہے کہ دائیں طرف دعائیں کرنے کا بوجھ ہے اور بائیں طرف دعائیں لینے کا، ہمیں دعائیں دینی بھی ہیں، ہمیں دعائیں لینی بھی ہیں، اللہ کی دعائیں لینی ہیں، اس کے حبیب مدینے والے کی دعائیں لینی ہیں، آل رسول اصحاب رسول کی دعائیں لینی ہیں، اولیاء صالحین کی، بزرگان کی، والدین اور مرشد کی دعائیں لینی ہیں، اللہ کی دعائیں لینی ہیں۔ میرے رب نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو خیر پا جاؤ گے، یہ کام کرو گے ترقیاں پا جاؤ گے، یہ کام کرو گے عزتیں پا جاؤ گے، یہ عمل کرو گے، اللہ نے وعدے جو دیے ہیں یہ دعائیں ہیں، قرآن میں جو جو وعدے ہیں جس عمل پہ، وعدے سمجھ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، قرآن نے جو جو وعدے دیے ہیں جس عمل پہ، جب یہ عمل کریں گے سمجھ لیں آپ اللہ کی دعائیں لے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں لے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں لے رہے ہیں، جو جو وعدے قرآن نے کیے ہیں چیک کریں، قرآن نے کون سے وعدے کیے ہیں، میرے رب کا کلام ہے، آفاقی کلام ہے، حقیقی کلام ہے، چیک کریں قرآن نے کون سے وعدے کیے ہیں، کون سے وعدے کیے، اس وعدوں پہ میرے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں سمجھ لیں کہ رب کی طرف سے، یہ جو اللہ نے سلام بھیجے ہیں سلام دعا تو ہے اور کیا ہے، میرے اللہ نے سلام بھیجے ہیں، قرآن میں سات سلام ہیں، اب بھی جو سات سلام کو لکھ کر پی لے گا اللہ حیرت انگیز طور پہ مہلک بیماریاں، مہلک جادو اور مہلک پریشانیوں سے بچاتا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، میں نے ایک سانپ کو بتایا اور وہ سپیرا بن گیا، سانپ پکڑ لیتا ہے. اور جس گھر میں سانپ آتے ہوں، بچھو آتے ہوں، زہریلی چیزیں آتی ہوں جس گھر میں، اس گھر کی چوکٹوں پہ، دیواروں پہ، داخلی جگہوں پہ جہاں سے چیزیں آتی ہیں، وہیں اگر کاغذ پہ چھوٹی سی چٹ پہ قرآن پاک کی یہی آیت سلام علی نوح فی العالمین لکھ دیں، اللہ ان چیزوں کو دفع کر دیتا ہے. سانپ کے ڈسے پہ پڑ دیں، بچھو کے ڈسے پہ پڑ دیں، اللہ پاک اس کے ڈسنے کا نظام، زہر کو ختم فرما دیتے ہیں. سلام دعا ہی تو ہے، یہ دعا ہی تو ہے. سلام علی نوح فی العالمین خارش کا بہترین علاج ہے، سکن الرجی کا بہترین علاج ہے، جلدی امراض کا بہترین علاج ہے، ایکزیما ددر ہو، داد ہو، کوئی زخم خراب ہو رہا ہو، ایون حتیٰ کہ شوگر کا زخم ہے یا کوئی ہے، اس میں سلام علی نوح فی العالمین مسلسل پڑھ کے تھتکارتے رہے ہیں. سلام دعا ہے اور یہ دعا میرے رب کی ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، دکھی تندرست ہو جاتے ہیں، علیل شفا یاب اور صحت یاب ہو جاتے ہیں. یہ دعا ہے، میرے رب کی دعا ہے، میرے رب کی دعا ہے. اور اللہ کی دعاؤں میں طاقت اور تاثیر ہے، میرے رب کی دعاؤں میں کمال ہے. اللہ کے حبیب کی دعائیں تلاش کریں، مدینے والے نے احادیث بھری ہوئی ہیں، سر سبز اور شاداب رہے وہ شخص. یہ میں دعا بتا رہا ہوں، سنیں ذرا آقا کے فرمان کا مفہوم عرض کرو. سر سبز اور شاداب رہے وہ شخص جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے. سر سبز اور شاداب رہے وہ شخص، جیتا رہے، آباد رہے، ویڑے وستے رامن، گھر وستے رامن، شالا جیندہ رامن، تو سکھ ہو بھی سو داڑھیاں تے کو سلام کریں. سر سبز اور شاداب رہے وہ شخص جو میری بات کو سنے اور دوسروں کو بتائے، لوگوں تک پہنچائے. کتنی بڑی دعا ہے، خزاں آیا اس کو، کبھی قرضوں کی خزاں، کبھی فرضوں کی خزاں، کبھی مرضوں کی خزاں، کبھی علتوں کی خزاں، کبھی ذلتوں کی خزاں، کبھی قلتوں کی خزاں. سر سبز رہے، سر سبز اور شاداب رہے وہ شخص. ماں کی دعا میں تاثیر، باپ کی دعا میں تاثیر، مرشد کی دعا میں تاثیر، استاد کی دعا میں تاثیر، ساری دنیا کا کوئی بڑا ولی ہو اس کی دعا میں تاثیر. سوچو تو صحیح، کائنات کے رحمت العالمین کی دعاؤں میں کیا تاثیر ہوگا. ارے جن کی برکت سے دعائیں ملی ہیں، اور جن کی برکت سے اصحاب رسول بنے ہیں، اور جن کی برکت سے آل رسول بنے ہیں، سوچے تو اسے، اس میرے آقا مدینے والی کی دعا میں کیا ہوگا، اس تاثیر میں کیا تاثیر ہوگا. ممبر پہ پہلا قدم رکھا اور دعا کی، حضور نے دعا کی یا آمین کہی؟ دعا کس نے کہی؟ جبریل علیہ السلام. اور آقا نے فرمایا آمین، اور ممبر کے دوسرے تو آقا نے فرمایا آمین، اور تیسرا قدم تو آقا نے فرمایا آمین، تو فرمایا جبریل میرے سامنے ہے، دعا دے رہا ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے وہ کیا ہو جائے؟ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. اور جو والدین کو پائے اور ان کی خدمت سے اپنی مغفرت بخشش نہ کروا دے، اور جو رمضان کو پائے پر دوزخ سے نجات نہ ملے. بد دعا کی ہے. کرنے والا جبریل اور سٹیپ لگانے والے کون ہستی ہیں؟ مہر لگانے والی کون ہستی ہیں؟ وہ روح الامین ہے یا رحمت للعالمین ہے؟ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں, ساری زندگی میں ہم نے دعائیں لی کتنی اور دی کتنی؟ ہاں میں دعا کا محتاج ہوں, میں دعاؤں کا پیاسا ہوں, میں رب کی دعاؤں کا محتاج ہوں, میں مدینے والے کی دعاؤں کا محتاج ہوں, میں مدینے والے کی بد دعاؤں سے ڈرتا ہوں. میری زندگی میں دعائیں بہت بڑا سرمایہ ہے. میں تو آپ سے ہر دس میں التجا اور استدعا کرتا ہوں, حامیم لا ینصر, پڑھ کے میرے لیے دعا کریں, میری نسلوں کے لیے, ساتھیوں کے لیے, انسانیت, سارے عالم, سارے نظام کے لیے. میں تو التجا کرتا ہوں یا حفیظ و یا سلام پڑھ کے, مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں تو ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی درخواست کرتا آیا ہوں, آج کے دن بھی, آج کے لمحے, آج کی گھڑی بھی. مدینے والے کی دعائیں میری زندگی کا سرمایہ ہے. اگر میں بھی مدینے والے کی دعاؤں کو چاہتا ہوں کہ مدینے والے کی دعائیں میری زندگی میں مجھے ملیں, تو کیسے ملیں گے؟ کیسے ملیں گے؟ مجھے ان دعاؤں کی ضرورت ہے. اگر میں نے اپنے آپ کو دعاؤں سے مستغنی کر دیا, مجھے لوڈ نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, رب کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں. اللہ الصمد, میں بے نیاز ہوں, تجھے طلب نہیں تو ہمیں غرض نہیں. لیکن جہاں بے نیاز ہے وہاں کریم ہے, اس لیے بے طلب کو بھی دے دیتا ہے. اگر رب کی شان میں ساری چیزیں ہوتی اور کریمی نہ ہوتی تو آج ہمارے ساتھ جو نعمتیں ملی ہیں اور میسر ہیں وہ نہ ہوتی. اگر رب کے ساتھ سارا کچھ ہوتا اور کریمی نہ ہوتی, اس کی صفت کریم نے آج ہمیں سب کچھ دیا ہے. ہمیں رب کی ضرورت نہیں. رب کہتا ہے میرے بندے کمزور ہے تجھے, بچے کو مٹھائی کوئی چیز کوئی بندہ بہلا پھسلا لے, بچہ اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے. باپ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا دو نمبر آدمی ہے, ایک نمبر نہیں ہے. چھوٹی سی مٹھائی دیکھ کے, چھوٹا سے چیزیں ٹافیاں دیکھ کے تو اس کے ساتھ چل پڑا, جائے نہیں گلی اور دنال ٹور چلی. نا 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 نا. میں تیرا محسن ہوں. باپ بلاتا ہے اور باپ کا ہاتھ خالی ہوتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں مٹھائی اور تحفے ہوتے ہیں, اور یہ اس کی طرف لپکتا ہے, للچاتا ہے, اور باپ کہتا ہے نہیں میں تیرا محسن ہوں. اس وقت باپ کا محسن ہونا بظاہر نظر نہیں آ رہا, وہ دشمن ہے اور باپ محسن ہے. حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ وہ دشمن ہے اور باپ محسن ہے, بظاہر نظر نہیں آ رہا, بظاہر نظر نہیں آ رہا. ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. ہمیں تو کیڑوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں تو جانوروں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں تو بے زبانوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں تو کتے کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں تو خنزیر کی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہمیں تو سانپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ہاں مردار کی بد دعائیں بھی ہم نہ لیں. سانپ کو کیا کیا؟ سانپ کو ادھر ادھر سے کر کے درمیان میں لکڑیاں رکھی اور زندہ سانپ کو جلا دیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ مرسڈیز اس کی تھی اور اس کو آگ لگی اور زندہ مرسڈیز میں جل گیا اور کوئی اس کو بچا نہ سکا. ہمیں تو سانپ کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اسلام تو کہتا ہے ایک چھری تیز ہو جانور کے لیے اور دیکھ جانور کی بد دعائیں نہ لینا, آہ نہ لینا, اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرنا, وہ بھی احساس رکھتا ہے ایک طرف کر کے, اور چھری تیز ہو اس کو تکلیف نہ ہو. اسلام کا نظام کتنا حساس ہے, میں بعض اوقات سوچتا ہوں اسلام کا نظام احساس کتنا حساس ہے, کہ اس میں کتنا احساس ہے. کتے کو مار رہا ہے, مار دے کتے کو, پر اس کو ایسے نہ مار کے سسکا سسکا کے مارنا. سانپ کو مارنا ہے, مار دے, ایسے نہ مارنا کہ سانپ کو سسکا سسکا کے مارنا. ہمارے ساتھی ہیں, اسے سانپ پکڑا ہوا تھا بوتل میں بند ہے. میں نے کہا اللہ کا بندہ تو نے بوتل میں بند کیوں کیا ہوا, اس کو کیوں سسکا رہا ہے اس کو تو. میں نے کہا اب اس کا حل یہی ہے, اس کو چھوڑ دے, نہ مار اس کو. اس نے بوتل کا منہ کھولا, بڑا سارا سانپ تھا, میرے بازو سے دو بازو سے اتنا بڑا سا سانپ یوں بھاگ کے یوں نکل گیا. میں نے کہا اس کا حل یہی ہے, تو نے اس کو سسکایا ہے. ہم نے تو کسی جانور کی بد دعا بھی نہیں لینی, اس سے بھی دعائیں لینی ہے. میں حدیث کی روح سے بتا دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی, اس نے بلی باندھ کے رکھی, صحیح حدیث میں ہے, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اور بلی کو کچھ نہ ڈالا حتیٰ کہ بلی مر گئی, اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہو گئی. اور ایک چلتی عورت تھی, طوائف تھی, اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. سنا حدیث آپ نے, میرے آقا کا فرمان کئی بار سنا ہو, پیاسے کتے کو پانی پلایا اور پیاسے کتے نے دعا کی, اور اس کی دعاؤں سے رب نے طوائف کو یوں اٹھا کے جہنم کی گندگی اور غلاظتوں سے جنت کی اعلی محبتوں رونقوں میں ڈال دیا. جا بھائی, ہمارے پاس ایک قدرت ہے, ہمارے پاس ایک سنت ہے. سنت یہی ہے جو بوو گے وہی کاٹو گے, قدرت یہی ہے کہ زمین تانبے کی بن جائے, آسمان سے قطرہ نہ گرے. میں گندم بھی اگا سکتا ہوں, میں فصل بھی اگا سکتا ہوں, میں پودے بھی اگا سکتا ہوں, میں درخت بھی اگا سکتا ہوں. ایک میری قدرت ہے, ایک میری سنت ہے. سنت یہی ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ. جیسے کرنی ویسے بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے محشر بھی ہے, مر کے دیکھ. یہ ہماری سنت ہے. کبھی کبھی اپنی قدرت کا کرشمہ بھی دکھا دیتے ہیں, سب کو زمین کے اندر کہتے ہیں زمین اس جسم کو ختم کر دے, اور کبھی کبھی کھدائی کے دوران جسم صحیح سلامت, کفن صحیح سلامت, دھاگے صحیح سلامت, ہم قدرت بھی دکھاتے ہیں. ایسا ہم کرنا جانتے ہیں. تم یہ نہ سمجھنا کہ زمین اپنے حکم پہ, زمین ہمارے حکم پہ چلتی ہے. زمین مخلوق ہے, ہم خالق ہیں. جس کے لیے حکم دیں گے اس جسم کو ختم کر دے گی, جس کے لیے حکم نہیں دیں گے اس کو کیسے سونگ سکتا ہے کوئی کیڑا اور زمین کا ذرہ. یہ ہماری قدرت ہے. کیا بات عرض کر رہا تھا, ہمیں تو جانور سے بھی بد دعائیں نہیں لینی. کہ ایک طوائف ہے اور اس کو جانور, کتا ناپاک, اس جانور کو بھی پلانے پہ رب نے کہا جا. شیخ نقشبند رحمت اللہ علیہ, جن کے نام سے شیخ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ, جن کے نام سے سلسلہ نقشبندیہ ہے, ایک روایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ قالینیں بناتے تھے اور قالینوں پہ نقش بناتے تھے, نقش و نگار بناتے تھے جیسے قالینوں پہ ہوتے ہیں. ایک خنزیر اور گندے جانور کو, دکھ میں تھا, تکلیف میں تھا, سردی میں ٹھٹر رہا تھا, زخمی تھا, انہوں نے اس کی خدمت کر دی, اور خدمت کرنے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. تو رات کو خواب میں دیکھا, کسی غیبی آواز نے اسے بتایا کہ تو نے ہمارے ایک ہماری مخلوق پہ تو نے ترس کھایا, جا ہم تجھ پہ ترس کھاتے ہیں اور بغیر محنت کے ہم تجھے اپنی ولایت دیتے ہیں. ہاں, بغیر چلوں کے ہم تجھے اپنی ولایت دیتے ہیں, جاؤ تجھ پہ ہم ترس کھاتے ہیں. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ خواب دیکھا، جوان ہے، تارکول کا لباس ہے لک کا، اور آگ میں جھلس رہا، جل رہا۔ تو اس نے اس کا حال پوچھا تو کہا کہ میں اپنی ماں کا ایک بیٹا تھا، میں مر گیا، ماں مجھے بھول گئی، نہ دعا، نہ صدقہ، نہ خیرات، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ماں مجھے بھول گئی، میں سخت تکلیف میں، عذاب میں ہوں۔ تو اس نے کہا تیری ماں کہاں رہتی ہے؟ اس نے ماں کا نام پتہ بتایا، ایڈریس بتایا، نام فلاں فلاں جگہ۔ تو شیخ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ اس نے اور شادی کر لی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو کہیں ندی میں، سمندر، ندی وغیرہ نہانے گئی ہے۔ تو یہ دور سے اس نے آواز دی، وہاں اس منزل پہ چلتے چلتے آخر اس منزل پہ پہنچا جہاں پانی کے کنارے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی نہا رہی تھی۔ اس نے دور سے آواز دی، قاصد ہوں، ایک پیغام لایا ہوں۔ تو قاصد ہوں، پیغام لایا ہوں، کیا ایسے سے تیرے بیٹے کو اس نام سے، اس نام سے، اس شکل میں، اس پتے پہ تیرے بیٹے کو دیکھا اور اس یہ تکلیف بیان کی ہے اور کہتے ہیں مجھے میری ماں مجھے بھول گئی ہے، تھی تو موج مستی میں، ایسے پانی کا چلو اٹھا کے پھینک دیا اور کہنے لگا لے جا، اس کے لیے میں نے یہ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، اس کے لیے آخرت میں سامان دے دیا۔ یہ مایوس واپس آ گئے کہ ماؤں کے دل بھی اتنے پتھر ہو جایا کرتے ہیں کیا، مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ جب واپس آئے تو رات کو لیٹے تو ایک عجیب خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ وہ کچھ سو تو نہیں رہا، میرے سامنے دو بندے سو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، واہ بھی واہ، صدقے تھی ماں تیری، سجانا تیری، سبحان اللہ، تو گھول گتا تے کو سارے جہان تھے۔ تو رات کو سوئے تو عجیب منظر دیکھا خواب میں، منظر یہ دیکھا کہ تخت نشی ہے، بہت حیرت انگیز سی زندگی ہے، جنت کے سارے سامان ہیں اور جنت کے سارے جلوے ہیں۔ وہ کہنے لگا آپ کو اللہ جزائے خیر دے، یہ آپ کی برکت سے اللہ نے میری بخشش کر دی۔ تو کون سے عمل کی وجہ سے؟ کہنے لگا میری ماں کے پاس نہیں گئے تھے آپ نے، اس نے عمل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ اس نے کہا جب پانی پھینکا تھا تو ایک کیڑا پیاسا تھا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس نے دعا دی، رب نے میری بخشش کر دی۔ ہم تو ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ کہنے لگا خیال کرنا، گلی کے کک سے بھی، تن کے سے بھی دشمنی نہ کرنا، کہیں اڑ کے آنکھ میں نہ پڑ جائے۔ بڑوں کی نصیحت ہے، گلی کے کک، گلی کے تن کے سے بھی دشمنی نہ کرنا، کہیں اڑ کے آنکھ میں نہ پڑ جائے۔ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہے اور زندگی کا بہترین سرمایہ ہے۔ میں صحرا سے واپس آیا، ابھی صحرا میں نے راتیں گزاری، بہت ساری راتیں صحرا میں گزاری، تو حد نظر زندگی تھی ہی نہیں۔ تو سردی بھی وہاں کی سخت اور گرمی بھی سخت۔ میں صحرا میں واپس آیا تو میں رستے میں ایک جگہ آئی، ایک شہر آیا چھوٹا سا، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یہاں ایک اپنے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، وہ صاحب ہیں، نام بھی نہیں جانتا اور پتا بھی نہیں کون ہے، کوئی موبائل نمبر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ یہاں رہتے ہیں اسی شہر میں، اسی شہر میں رہتے ہیں۔ میرے ایک ساتھی نے کہا جی کہ میں ایک دفعہ آیا تھا یہاں، ان کی ایک جگہ دکان ہے، اس طرح کوئی ان کا شو روم ہے، اس طرح کی دکان ہے۔ کرتے کراتے کرتے کراتے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے ایک جگہ پہنچے، اس نے کہا یہ لگتا ہے، اس پہ نمبر لکھا ہوا تھا شٹر کے اوپر دکان کے اوپر۔ اس نے جب فون کیا تو واقعی وہی تھے، بھاگم بھاگ آئے کہ میرے گھر چلیں دعوت کھائیں۔ میں نے کہا جی اگلا سفر کرنا ہے، چونکہ سفر لمبا ہے تو دعوت کے لیے دو تین گھنٹے چاہیے، تو مناسب نہیں، اس وقت وقت ساتھ نہیں دے رہا۔ پر یقین جانیے ان کے دل میں ان کے لیے دعائیں نکلیں، اور صحرا میں جو میں نور کے گھونٹ بھر کے آیا تھا، نور کے گھونٹ، اور اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں کہ میری ولایت، میری فقیری، میں پہنچی سرکار ہوں، نہیں نہیں کچھ بھی نہیں۔ آپ بھی جائیں، آپ صحرا میں نور کے گھونٹ آپ بھی بھر لیں۔ بھائی بہتی ندی میں میں کہوں کہ میں پانی بھر کے پی کے آیا ہوں، آپ نے جی کمال کر دیا آپ نے، میں کہوں میں نے کمال کیا، آپ نے کہا طارق تو نے کیا کمال کیا، بھائی بہتی ندی تو پانی پی کے آیا تھا، وہ میں بھی جا کے پی سکتا ہوں، تو میرا کوئی کمال تو نہیں ہے۔ وہاں نور ہی نور ہے۔ اس کی وجہ، جتنے زیادہ انسان ہوں گے اتنے گناہ ہوں گے، اور جتنے گناہ ہوں گے اتنی ظلمت اور سیاہی ہوگی، اور جہاں انسان نہیں ہوں گے وہاں گناہ نہیں ہوں گے، جہاں گناہ نہیں ہوں گے وہاں ظلمت اور سیاہی نہیں ہوگی۔ کیا یہ سچ ہے، حقیقت نہیں؟ اچھا چلو، اسی بات کی دلیل میں میں بتاتا ہوں، میں گیا ابھی ٹھٹھا میں مکلی قبرستان میں، میں نے کچھ وہاں، تو میں نیچے کنویں میں گیا، سیڑھیاں اترتے اترتے اترتے، پہلے دور کے کنویں تھے، کنواں خشک پڑا ہے ابھی۔ اس کنویں کے اندر محرابیں تھیں، یہاں لوگ آ کے تنہائیوں کی تلاش میں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رات یاد تیری دل نشیں ہوتی، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے یاد تیری دل نشیں ہوتی، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ یہ تنہائیوں تلاش کرتے تھے اللہ والے، یہ فلاں غار میں جی فلاں بزرگ کا چلہ ہے، یہ صحرا میں کنویں میں، تنہائیوں۔ تنہائیوں سے مراد جہاں جتنے انسان ہوں گے اتنی معصیت ہوگی، اتنی سیاہی ہوگی، اتنی گناہوں کی نحوست ہوگی، وہ انسان ہی نہیں ہوگی۔ گدے وہاں تھیں، بھیڑیے وہاں تھے، خنزیر وہاں ہیں، ہرن ہم نے بھاگتے دوڑتے ہم نے دیکھے، سانپ وہاں ہیں، بچھو وہاں ہیں، پر انسان نہیں ہے۔ بھیڑ بکریاں، اونٹنیاں، گائیں یہ وہاں ہیں، مرغیاں وہاں ہیں، پر انسان نہیں ہے، کہیں ظلمت نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک رات تو صحرا میں سو کے دیکھیں، ڈیپ ڈیزرٹ ہو، چاہتا حد نظر کچھ نظر نہ آتا۔ ایک جگہ ہمارا بستر لگانے لگے تو کمرہ تھا، میں نے کہا باہر چلو، ایک پتلا سا خیمہ لیا ہے، خیمہ ریت کے اندر، کہیں دور جا کے خیمہ ریت کے اندر لگایا، اور ریت کے اندر خیمہ لگا کے، اور خیمے کی چادر کتنی موتی ہوتی ہے، اور پتلا تھا وہ، اور پتلا تھا وہ، کتنی سردی برداشت کر لے گا، پھر سردی کے اوپر جو اوس پڑتی ہے، نمی ہوتی ہے، وہ کتنی برداشت کر لے گا۔ پر تنہائیاں، اچھا کیا خیال ہے، عشق اور پیکج تنہائیاں نہیں ڈھونڈتا؟ اوئے ہوئے پیکج کا ہوں، کئی تڑپ اٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، تو وہ کوئی اچھی کھانے پینے کی چیز آتی تھی نا، وہ بنگلہ دیش کے تھے، تو وہ کہتے تھے زندہ باد، زندہ باد نہیں کہتے تھے، کہتے تھے زندہ باد، اور کوئی اگر خوشی کی بات ہوتی تھی ایسے ہاں کہتے تھے زندہ باد۔ میں نے پیکج کا نام لیا تو کوئی کلندر کہنے لگے زندہ باد۔ یہ عشق اور تنہائیاں، اور یہ پیکج تنہائیاں مانگتے ہیں۔ بیٹھا رہوں تصور جانا کیا ہوئے، جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، عشق تو تنہائیاں مانگتے ہیں۔ تنہائی ہے وہاں. میں نے کہا نہیں وہاں بستر لگائے, وہاں بستر لگائے. سردی اپنے جوبن میں تھی, رضائی چھوٹی تھی, ادھر کروٹ بدلی تو ادھر سردی ادھر بدلی تو کوئی بات. رات گزر گئی, رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مدانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے تے میں نیواں تے میرا مرشد اچا تے اچیاں دے سنگ لائی ہو تے بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال لفائی ہو. تو کبھی اس کروٹ میں سردی, کبھی اس کروٹ میں سردی. گرم بستر تو مل سکتے ہیں پر صحراؤں کی نور بھری راتیں نہیں مل سکتی. سچی بات بتاؤں, اگر میرا صرف کاروبار ہوتا نا میں کبھی یہاں کا رخ نہ کرتا, پر کیا کروں میرے مرشد نے مجھے یہ تسبیح خانہ یہ نسبتیں دے دی ہیں. تسبیح خانے کی نسبتیں. دو درس میں میں نہیں تھا, ایک احساس رہا کہ میرے روحانی دوست میری روحانی اولاد کہاں جائیں گے. موت کے بعد تو بے بس ہوں, قدرت کوئی مجبوری میں ڈال دے بے بس ہوں, جہاں بس میں ہے وہاں تو چلو ایک دوسرے سے باتیں ہی کر لیں. کہتا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے, اب روٹ گئے ہیں تو منانے نہیں آیا, مدت سے کوئی شخص رلانے نہیں آیا, جلتی ہوئی آنکھوں کو بجانے نہیں آیا. میں ماتا کے مندر میں گیا ٹھٹھا میں, تو انہوں نے پکڑ لیا کون ہے. جب داتا صاحب کے ساتھ نسبت حجویری نسبت کو دیکھا تو فوراً مجھے جو پروٹوکول دیا, میں لفظ پروٹوکول استعمال کر رہا ہوں. اچھا, جب نسبت کو میں نے عرض کیا میرے ساتھیوں نے بتا مندر میں کوئی مسلمان نہیں جا سکتا تھا صدیوں پرانا, لیکن ایک منظر جو میں بتانا چاہتا ہوں, میں مندر میں گیا اور میرے منہ سے بے ساختہ ایک لفظ نکلا, اللہم اہدنا فیمن ہدیت. پتہ نہیں کیوں نکل آیا کہ مولا ان کو تو ہدایت کا خود ذریعہ بنا دے, اللہ ان کے ذریعے سے ایمان پھوٹے ہدایت پھوٹے اور تیرے مدینے والے کا عشق آل رسول اصحاب رسول کا عشق پھوٹے, مولا تو ان کو خود ذریعہ بنا دے. کیوں؟ باسبا مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, اثر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے, کیوں ہراسا ہے سہیل فر سے آدا سے, نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدا سے. مولا تو نے کعبہ کے بتوں کو سجانے والوں کو خود کعبہ کا پاسبان بنا دیا, تو وہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. اللہم اہدنا فیمن ہدیت. میں مسلسل یہ پڑھ رہا تھا, میری نظر ایک چیز پہ گئی. بت بنے ہوئے تھے, دیوی کے دیوتا کے سارے بت بنے ہوئے تھے, کیونکہ سندھ کے سارے مندر آباد ہیں, سارے گوشالے آباد ہیں, تو بنے ہوئے تھے. میری نظر ایک جگہ پہ گئی, اوہو, کوئی میں نے 22-24 سال کا جوان دیکھا دیوی کے سامنے ایسے ہاتھ باندھے, جو گڑ گڑا کے رو رہا تھا, جو زاریاں کر رہا تھا. اوہو, میں سب کچھ بھول گیا اور مجھے محسوس ہوا دعا کی طاقت ہوتی ہے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہستی ایسی ہے جہاں میری چاہتیں خواہشیں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. اتنا گڑ گڑا رہا, میں دیکھتا رہا اس کو, اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا, میں نے اس کو دیکھو ذرا یہ کیا کر رہا. اور پھر اندر اندر آواز دی, مولا اپنی ذات سے مانگنے والا بنا دے. اور پھر اندر آواز آئی, طارق خیال کرنا, تو نہ سمجھنا کہ تیرے اندر کوئی کمال ہے, تجھے اٹھا کے ہم نے اپنے سامنے سجدہ ریز کر دیا, اسے اٹھا کے بت کے سامنے سجدہ ریز کر دیا. ایک پل میں اٹھا کے پرے پھینک دے تجھے, تو کیا سمجھتا ہے یہ تیرا کمال ہے کہ تجھے ہم نے اپنی چوکٹ دے دی ہے اور اپنی ذات سے مانگنے والا بنایا ہے اور توحید کی نعمت اور توحید کا کمال ہے. تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرا کمال ہے. خاموش رہے, سنبھل کے رہے، احتیاط سے رہے، انسان کا بچہ بن. کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے. پھر ایک پل میں میرے اندر الفاظ آیا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الی. اس کا رونا، اس ماتا رام کے مندر کے اندر کے اس جوان کا رونا، ٹھٹھا کے اندر ہے. وہ ٹھٹھا بہت پرانا، مکلی کے قبرستان میں ہے، بہت پرانا، صدیوں سے بھی پرانا. کہنے لگے سائیں ہم گہے تھے داتا سا. میں نے کہا آنا کبھی ہمارے پاس، آپ ہمارے مہمان ہوں گے، ہم تو فقیر ہیں، ہر بندہ ہمارا مہمان ہے. یاد رکھنا، ایک ایمانی بھائی ہے اور ایک انسانی بھائی ہے. سارے کلمہ پڑھنے والے ہمارے ایمانی بھائی ہیں، اور امت کا ہر فرد چاہے وہ کسی مسلک اور مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہیں، یہ میں اپنی طرف سے بنا رہا ہوں. آدم علیہ السلام سب کے والد ہیں، اما حوا سب کی ماں ہیں، تو سارے مانتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں، ایمانی بھائی بھی ہیں. ایمان والے جتنے ہیں ہمارے ایمانی بھائی ہیں، اور جو ان کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں. میں نے کہا آپ کبھی آئیے گا، دعا. وہ کہتے ہیں میری ضرورت ہے، اور دعا مانگ رہا تھا. میر پور خاص گیا، میر پور خاص. وہاں بھی جا کے نا میں نے کہا، ایک صاحب ہیں ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، کہتے ہیں میر پور خاص سے آیا آتا ہوں میں، تو 10-12 سال ہو گئے. ان کا نام میں نے موبائل نمبر میں موبائل دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا مزہ آ رہا. پیچھے ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی آپ نے حکم دیا تھا کہ میں سندھ میں آؤں تو کسی کو اطلاع نہیں کرنی، ٹھٹھا میں، مکلی میں. میں ان کو جانتا ہوں، فون کروں؟ میں کہا ہاں کرو. بہت خوش ہوا، اور 12 سال سے مجھے کہہ رہا تھا کبھی میرے گھر آئیں. راستے میں گزرا نا، کہنے لگے جی یہ ایک مندر ہے پیر پٹورو کا، پیر پٹورو صاحب، پیر پٹورو ہے، پیر پٹورو ایسے ہے، پٹورو، اچھا پٹورو، ٹھیک. تو یہ مندر ہے، یہ مندر ہے. میں اس میں چلا گیا، وہاں توتا رام تھا. اسے جب داتا صاحب کی نسبت کا پتہ چلا، اجرکیں لے آیا، اجرکیں ڈالی. اپنی ہندوانہ وہ ایک کتاب دی مجھے، مجھے اپنی مسند پہ بٹھایا، خود میرے سامنے بیٹھ کے، گدی نشین تھا اس مندر کا. اس مندر پہ انہوں نے بتایا کہ اب تک اس کی تعمیر پہ کوئی 6.25 کروڑ لگ چکا ہے. بہت کنکریٹ سے، بہت اونچا، عجیب و غریب مندر تھا. اور اگلی بات بتاؤں، اس مندر میں مسلمان بھی آتے تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے، وہ کہتے ہیں یہ مرید تھے ہمارے جو بڑے تھے جن کا مندر تھا، اور یہ ان کو دودھ دیتے تھے، انہوں نے ان کو مسلمان کر دیا تھا، ان کا اسلام لانا، وہ کہتے تھے ہاں یہ مسلمان تھے پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں. توتا رام مجھے کہنے لگا جی میں بھی ایک دفعہ داتا صاحب آیا تھا، لاہور آیا تھا. میں نے کہا آئیں تو آپ ہمارے مہمان ہوں گے، ضرور آئیے گا. پھر توتا رام نے مجھے کہا جی دعا مانگے، اور یقین جانیے وہاں اس ہندو کی مسند پہ میرے لیے جو بے ساختہ کیفیتیں آئیں، شاید مجھے بہت کم آئی ہیں. میں نہیں کہتا، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کہیں نہیں آئیں، بہت کم آئی ہیں، بے ساختہ میرے دل سے نکلا. مولا بس دنیا میں بھی آگ میں جل کے اور آخرت کے بھی آگ میں جل کے، مولا یہ ایسے چلے جائیں گے؟ سخی دل تو تیرے قبضے میں ہے، تو دلوں کی دنیا کو موڑ دے، دلوں کی کائیاں پلٹ دے. اے اللہ انسان ہے. میرے آقا مدینے والے نے ساری زندگی مشرکین کے لیے، یہ مشرک تو ہیں، ان کے لیے روتے روتے روتے، ان کے لیے، حتیٰ کہ یہاں تک جب یہ حکم نازل ہوا، جبریل یہ حکم لائے، یہ وحی لائے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور حضرت بلال کو پتا چلا تو ایک بوڑھی عورت تھی جن کے گھر کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے حضرت بلال پہلے پہل اذان وہاں دیتے تھے، مسجد نبی کا کوئی چبوترا نہیں تھا، وہ تو چھڑیوں سے بنی ہوئی تھی، اس عورت کے گھر میں اونچی ایک جگہ تھی، حضرت بلال وہاں اذان دیتے تھے۔ مائی کہنے لگی آج بانگے بلال کا حال تو دیکھوں، آج یہ اذان کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو اذان کے بعد جو حضرت بلال نے سب سے پہلی تاریخ کی دعا مانگی اور یہ دعا مانگی، مولا مجھے انگاروں پہ اور پتھروں پہ گھسیٹنے والوں کو ہدایت اور ایمان دے دے۔ واہ بلال واہ، واہ بلال واہ، ہاں کہ وہ میرے انسانی بھائی ہیں۔ مشرکین جو اب بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ میرے انسانی بھائی ہیں۔ یہ امت کی رواداری کا انوکھا انداز ہے، امت میں محبتیں اور پیار پھیلانے کا یہ انوکھا ایک عجیب مثال ہے۔ یہ میں جب توتا رام میرے سامنے بیٹھا تھا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں دعا مانگ رہا تھا مولا اس مسند کو ایسی مسند بنا دے جو تیرے نام کو دل تڑپ اٹھے اور تیرے مدینے والی کی غلامی اور عشق، اے سخی تو کر دینا، تیری مہربانی کر دے۔ میں نے رب کی منتیں کی، میں نے رب کے سامنے درخواستیں کی بہت بڑے۔ مسلمان کہتے ہیں ہماری دربار ہے اور ہندو کہتے ہیں ہمارا بہت بڑا مندر ہے۔ ہندو آئے ہوئے تھے، مجھے مسلمان وہاں کوئی نظر نہیں آیا، وہ کہتے ہیں آتے ہیں، ہندو تھے۔ اس کا گدی نشین مسند نشین بھی ہندو تھا، توتا رام، میر پور خاص میں، میر پور میں خاص نہیں، میر پور میں سندھ میں۔ پھر میں ایک جگہ گیا اڈیرو لال، کہ لال اڑتے تھے، اڈیرو شہباز کرے پرواز، سمجھ گئے؟ اور پرواز ہوتی ہے روح کی، دنیا کی پرواز ہوتی ہے، اور جب بندہ اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کو شہباز کی لاہوتی دنیا کی پرواز کراتا ہے۔ بابا جی بیٹھ جائیں، شہباز کی پروازیں ہوتی ہیں، ہاں ہوتی ہیں، روح کی دنیا کی پرواز ہوتی ہے۔ تو اڈیرو لال ہو صدیوں پرانا مندر بنا ہوا ہے ٹنڈو آدم کے ساتھ، وہاں گیا۔ یہ مندروں میں میں نے باقاعدہ سفر نہیں کیا جانے کا، راستے میں آئے، میرا سفر اور تھا۔ ٹنڈو آدم میں ایک شخصیت سے ملاقات تھی میری، تو اس کے ساتھ اڈیرو لال ایک جگہ ہے، میں اصل میں اڈیرو لال بھی وہاں ایک جگہ گیا، وہاں ایک درگاہ دیرا شریف ایک جگہ ہے جہاں بڑی بڑی ولیوں کی، ہستیوں کی، میں نے ایک دفعہ پہلی میں رات گزار کے وہاں آیا تھا، عجیب چیزیں ہیں۔ میں وہ تصویر لایا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ وہ نیٹ پہ وہ تصویر ڈالوں، ایک عجیب تصویر لایا ہوا۔ یہ پتلی اینٹیں ہوتی ہیں نا جو شاہی قلعے میں ہیں، پتلی اینٹیں شاہی قلعے والی، اسی پتلی اینٹ کی بنی ہوئی مسجد ہے ایک، وہاں جب وہ درویش بیٹھ کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے اور پڑھتے پڑھاتے تھے، تو پرندے دیوار کے ساتھ ایسے چپک کے ان کے چپکنے ہیں، ان اینٹوں کے اندر پنجوں کے نشان پڑ گئے ہیں، سمجھ گئے؟ پرندے ایسے چپک کے لٹک کے اللہ کا نام سنتے تھے اور اس درویش کا درس سنتے تھے۔ وہاں بڑا نور ہے، وہاں بڑی نورانیت ہے۔ میں اصل میں وہاں گیا تھا، درگاہ دہرا شریف، وہاں جا کے مسجد میں نفل پڑھے، میں نے دعا مانگی، ان حضرات کو نفل کا ہدیہ دیا۔ وہاں مزارات ہیں بڑے بڑے فقہا، محدثین، بڑی بڑی ہستیوں کی۔ وہ سندھ کی تاریخ کی ایک بہت بڑی، پہلے دور میں ایک جامعہ یونیورسٹی تھی، وہاں سے بڑے بڑے علم و فضل کے شاہ سوار نکلے ہیں۔ تو راستے میں اڈیرو لال آیا، وہاں بہت بڑا گنبد ہے، مینار ہے، وہاں بڑی بڑی لنگر خانے ہیں، ہندوؤں کا بڑا نظام ہے۔ پتہ نہیں میرے جی میں کیا آیا، میں وہاں بیٹھ گیا، سارے ہندو بیٹھ گئے، مسلمان بھی وہاں تھے، مسلمان بھی تھے وہاں، وہ ہندو مسلمان بھی میرے ساتھ تھے، وہاں ہندو بیٹھ گئے۔ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میں نے آقا کی جو ہے نعت پڑھ، اس نے اونچی آواز میں نعت پڑھی، اللہ، اس مندر میں نعت ہوئی، ایک طرف مندر ہے ایک طرف مسجد ہے، اونچی آواز میں نعت پڑھی اور پھر میں نے دعا مانگی اور وہاں بھی یہی دعا مانگی، مولا دعائیں میری زندگی کا سرمایہ ہیں، اے آقا اس جگہ کو ہدایت کا، ایمان کا، توحید کا، اپنے مدینے والے کی غلامی کا ذریعہ بنا دے۔ مولا میرے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں ہے، خیرخواہی کا جذبہ ہے، یہ ہندو ہیں، مولا ان کو بھی مدینے والے کی غلامی، آقا کی غلامی عطا فرما۔ ہماری زندگی میں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے اور دعائیں ہماری زندگی کا سرمایہ ہے۔ کبھی نہ بھول جائیے گا ہمیں ضرورت نہیں ہے، میں نے شروع کیا ہے اللہ سے دعائیں لینی ہے، پھر شروع کیا کس سے؟ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دعائیں لینی ہے۔ اور میں نے آقا کی دو دعائیں بتائی ہیں، صرف دو احادیث سنوائی ہیں، ایک سرسبز و شاداب ہو وہ شخص جو میری بات کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے، اور ایک میں نے منبر پہ تین قدم رکھتے ہوئے میرے آقا کی، یہ تین چیزیں میں نے آپ کو یہ آمین 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 یہ بتائی، اولیاء کی دعائیں ہوتی ہیں، صالحین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور ایک یاد رکھیے گا، والدہ کی دعاؤں میں جمال ہوتا ہے، والد کی دعاؤں میں جلال ہوتا ہے، اور والدہ کی بد دعاؤں میں جمال ہوتا ہے اور والد کی بد دعاؤں میں جلال ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ والدہ کی بد دعائیں اکثر ٹک جاتی ہیں کیونکہ اس میں شفقت غالب ہوتی ہے۔ کیا غالب ہوتی ہے؟ کیا غالب ہوتی ہے؟ محبت اور شفقت غالب ہوتی ہے۔ پر والد کی دعاؤں میں یا بد دعاؤں میں بڑا جلال ہوتا ہے، اس میں شفقت کم غالب ہوتی ہے، ہیبت زیادہ غالب ہوتی ہے، ہیبت زیادہ غالب ہوتی ہے، کی بد دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، آگے ایک بندہ جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم۔ آقا نے بھی فرمانا شروع کر دیا یا کریم یا کریم یا کریم۔ اس بندے نے مڑ کے دیکھا، اس نے کہا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، میں اپنے نبی سے جا کے شکایت کروں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا نے پوچھا تو نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ انہیں نہیں دیکھا میں نے۔ تو میں دیکھے تو ایمان لے آیا؟ اس نے کہا ایمان کہتے ہی اسے ہیں بن دیکھے کو، پل میں نے جا کے اپنے نبی سے ذریعہ شکایت کرنی ہے، تو کیوں کہہ رہا یا کریم؟ آقا نے فرمایا مفہوم ہے مبارک ہو، میں ہی وہ تیرا نبی ہوں۔ فوراً عرش سے وحی آئی، جبریل تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا جبریل، اس کا یا کریم کہنا، یا کریم کہنا میرے اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ قیامت کے جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا، یہ آپ کی، اس کی دعاؤں میں آپ کی دعائیں مل گئی ہیں، اس کی دعاؤں میں آپ کی دعائیں شامل ہو گئی ہیں۔ آپ کی زندگی میں اگر، میری آپ کی زندگی میں اگر مدینے والے کی دعائیں شامل ہو جائیں، اس سے بڑا کائنات کا کوئی خوش قسمت انسان ہے؟ بولیں، مدینے والے کی دعائیں تلاش کریں۔ میرے آقا مدینے والوں نے کہاں 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 دعائیں فرمائی ہیں، میرے آقا نے کہاں دعا فرمائی ہے، تلاش کریں، دعاؤں کو تلاش کریں۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم نے دعائیں کتنی دیں اور کتنی لیں، میں نے دعائیں کتنی دیں اور کتنی لیں، کتنی دیں کتنی لیں، یہ میری ضرورت ہے۔ تنہائیوں کی دعائیں، جیسے میں صحرا کا عرض کر رہا تھا، نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، اور نور اور برکت ایسی وہاں وہاں ہے جیسے آدمی نا گھونٹ بھرے، اور ایسے کھونٹ کیا بتاؤں میں آپ کو، جیسے جی بھر کے سیراب ہو، اتنا نور پھیلا ہوا ہے، اتنا نور پھیلا ہوا ہے، اتنا نور پھیلا ہوا ہے، وہاں اتنا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، اتنا نور پھیلا ہوا ہے۔ ہم ہر لمحہ ہر لہجہ نور کے محتاج ہیں، دعاؤں کے محتاج ہیں۔ تسبیح خانے میں اپنی اذان ہوتی ہے، اس لیے اگر اس اذان کا جواب نہ دیتے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے، اپنی اذان ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو بےچارے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر پل دعاؤں کی ضرورت ہے، لینے کے بھی دینے کے بھی. کسی کو ایسی چیز بتا دیں جس کو اس کا نفع ہو جائے, کوئی ٹوٹکا بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی سیدھی راہ دکھا دیں, کوئی سچا راستہ بتا دیں, کوئی قیمتی مشورہ دے دیں, قیمتی مشورہ دے دیں, قیمتی مشورہ. وہ اس دن میرے بھائی مجھے ایک عجیب بات کہی, بڑے بھائی صاحب نے مجھے کہنے لگا, وہ فون کیا کہنے لگا وہ رقبہ بک رہا ہے زمین میں لے لوں. تو میں نے کہا آج تک آپ نے لی ہے, مجھ سے مشورہ کیا ہے, کہ ان کو زمینوں کا بڑا شوق ہے, جدی موسی دادا پردادا سے ذمہ دار ہے. مجھے ایک عجیب بات کہی, کہنے لگے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, وہ ان کے پاس کوئی بندہ آتا تھا نا, اس کے پاس پیسے ہوتے تھے, کہتے جی میں کیا کاروبار کروں. فرمایا تھا وہ کوئی دکان لے لے, وہ کوئی زمین لے لے, کوئی پلاٹ لے لے, رقبہ لے لے. ہر بندے کو یہی کہتے تھے. پھر مجھے ہنس کے بتانے لگے, اس وقت میں بھی تھا بھائی میرے بڑے بھائی صاحب, کہنے لگے وہ زفرا یاد ہے. میں نے کہا اچھی طرح یاد ہے. وہ ایک جمعدار تھا, تو اس کو پیسے ملے اس دور میں, یعنی ساری عمر کی کمائی کے بعد جو گریجویٹی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے پینشن گریجویٹی, جو وہ غالباً کوئی 6,000 7,000 8,000 پتہ نہیں اتنے تھے, یا کوئی 20,000 30,000 تھے, میں کچھ یاد نہیں ہے. تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہنے لگا کہ یہ پیسے ہیں میں کیا کروں. بھائی نے فرمایا میں خود ایک ایکڑ زمین اس پیسوں میں آ جائے گا, لے لے. ایسے کہنے لگے خان صاحب نو یہ ساری کار نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, میں نے تو ساری زندگی گھوں اٹھایا ہے, میں نے پخانہ اٹھایا ہے, مجھے تو اس معاملے کی بات بتاؤ. کہنے لگے پھر پخانہ خرید جا کے. وہ ہر کسی کو یہی مشورہ دیتے تھے. بھائی صاحب فرمان لیں گے مجھے کہ میں ہمارے پاس زمینیں ایسے آتی ہیں کہ زبردستی آتی ہیں, میں کیا کروں. میں نے کہا آپ لے لیں, یاد رکھیے گا آپ لوگوں کے لیے جو خیریں پھیلا کے جائیں گے آپ کی نسلوں کو ملیں گے, جو خیریں پھیلا کے جائیں گے. میری اما نعمت اللہ علیہ نا ایک دفعہ میرا درس سنا, اما نے تو اماں جو ہیں وہ 99 میں فوت ہوئی ہیں, 99 میں. تو اما نے درس سنا نا, تو مجھ سے کہنے لگا طارق تو نے یہ باتیں کہاں سے یاد کی تھی. میں نے کہا ماما سے ایسی یاد ہو گئی. ہائے لگے کہ سردیوں کی ساری رات, سخت سردی میں ساری رات. پہلے دور میں نا شبینے ہوتے تھے, تین راتوں کے ہوتے تھے نا, ایک رات میں 10 پارے پڑھے, دوسرے رات میں 10 پارے پڑھے, تیسری رات میں سناٹا ہوتا تھا, اور میں کمبلیں جرسیاں لپیٹ کے باہر بیٹھ کے ساری رات شبینے میں, اور طارق تو پیٹ میں تھا, اور میں اللہ سے مانگتی تھی کہ مولا مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے جو لوگوں کو یہی تیرا نام سنائے. اور پھر میرے لیے دعا فرمائی, عجیب دعا فرمائی. دعائیں کام نہیں کرتی, میری نیت سچی ہے بری, لوگوں کو اللہ کا نام تو سکھا رہا ہوں نا, کیا خیال ہے؟ یقین جانی جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے اپنی زندگی کے انقلاب اور تبدیلی کی ایسی کہانی سناتا ہے. ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں, مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کے مہینے میں 4 درس ہوتے ہیں نا, ایک درس کو اصلاحی درس بھی ہو جائے. ہمارے ہیں علامہ قبرستانی, ایک درس ایسا ہو جائے جو اصلاحی بھی ہو, آپ وظائف بیان کرتے ہیں صرف اصلاحی درس ہو. میں نے کہا دیوانے تجھے پتہ نہیں ہے شوگر کوٹڈ میں ساری کام ہو جاتے ہیں, تجھے کیا پتا. میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا, سبھی لذتوں کو مٹا دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے دل میں من میں کیا چاہتی تھیں, پر تسبیحانے کی نسبت نے ان کو کیا کچھ سوچنے اور کرنے پہ مجبور کر دیا, اور پچھلی زندگی پہ ندامت کے آنسو. آج میں نے واقعہ سنایا اس خاتون کا, 32 سالہ زندگی کا, یہ تھوڑی تبدیلی ہے. کسی کسی کے لیے ایسی چیز چھوڑ کے چلے جائیں. ابھی احمد پور شرکیہ میں بہت دنیا تھی، بہت مخلوق گئی، تو میں جب تعویذ کے لیے فارغ ہوا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ اما ابا کی تربت مزارات میں گیا. بڑی دنیا آئی ہوئی تھی، بہت دنیا آئی ہوئی تھی وہاں، اور ان کو پڑھ پڑھ کے ہدیہ کر رہی تھی. غائبانہ دنیا پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرتی ہے. تو اما کی بات ہی آ جاتی ہے کہ اما اتنی دعائیں کر گئی تھیں کہ آج آپ کی قبر بھی روشن ہے، قبر جنہ دی جیوے ہوئے. اما اتنی دعائیں کر گئی تھی کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنا دیا لاکھوں لوگوں کا، کروڑوں لوگوں کا. اما دعا کر دیں، اللہ میری نیت بھی ٹھیک کر دے، اللہ میرا جذبہ بھی سچا کر دے. قبرستان میں جو دنیا گئی، جو دنیا گئی، جو دنیا گئی، یہ ان دعاؤں کا صلہ ہے کہ دعائیں کر گئے تھے، آج دعائیں مل رہی ہیں. آپ سمجھ آئی؟ یہ دعائیں کر گئے تھے، اب دعائیں مل رہی ہیں، دعائیں مل رہی ہیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی والدہ کو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھا، اتنے لاکھ درود پاک، اتنے قرآن ختم، اتنا. مجھے کئی لوگ نے کہا کہ آپ کے والدین کے لیے ایک بکرا ہر دفعہ ہم قربانی کرتے ہیں، میرے مرشد کے لیے، ان کے والدین کے لیے. کئی لوگ، کئی پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں، کیا کیا اعمال کر رہے ہوتے ہیں. دعائیں لینی ہیں اور دعائیں دینی ہیں. چلو دعائیں لینے کے لیے تین ٹوٹکے بتاتا ہوں، تین ٹوٹکے، طبی ٹوٹکے ہیں. اس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. ہمارا یہ لنگر جو ہے نا تسبیحانے کا، اس میں طبی روحانی سارے فیض چلتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو اور مدینے والے کی امت کو، انسانیت کو فیض ملتا ہے، نفع ملتا. کبھی جلیبیاں کھائی ہیں اور دودھ جلیبیاں کھائی ہیں؟ بچوں کو جو چاکلیٹ دبوا رہے ہیں اور گڑبڑ اور برگر اور پتہ نہیں کیا فاسٹ فوڈ. آج میرا بیٹا آیا اندر، اس نے دروازہ کٹکھٹایا، بابا میں آؤں، میں ابھی مغرب سے پہلے نا بیٹھا مسلح پہ اللہ سے کوئی باتیں کر رہا تھا کہ مولا کوئی سجا دے، نہ میں سونی نہ دولت بلے، کیوں کر یار منا ہوا ہو. تو مجھے آ کے نا کتاب پہ دکھایا، نیٹ لکھا ہوا تھا، ساتھ نا مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. کہنے لگا بابا آپ نے بتایا تھا نا درس میں نیٹ یہ جالا ہے، ویب یہ جالا ہے، ویب ویب سائٹ ویب جال ہے. میں نے کہا ہاں، باقی جال بنا ہوا تھا، مکڑی کا جال بنا ہوا تھا، نیٹ کے لفظ کے ساتھ ایسے جڑا ہوا تھا اس کی سلیبس کی کتاب میں، بچے کی سلیبس کی کتاب. بچوں کو فطری چیزیں کھلائیں، خود فطری چیزیں کھائیں، خود فطری چیزیں کھائیں، بچوں کو کھلائیں. ایک میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، میں اندرون سندھ کے سفر میں تھا، چار پانچ گاڑیاں تھیں، کہیں میرا درس تھا اندرون سندھ میں. اب آپ کہنے لگے جی ذرا چائے کی طلب ہے، آپ چاہے نہ پیئیں ہمیں پینے دیں. میں نے کہا بسم اللہ چلیں. میں نے کہا ایسی جگہ چلیں جہاں نماز کا وقت ہو، عصر ہو رہی تھی، ہم عصر بھی پڑھ لیں ایک ہی جگہ گاڑی رکے تو، اور چائے بھی پی لیں. ہم وہاں گئے نا تو ایک صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سندھ کے بڑے تھے، ہنس پڑے ایک صاحب کو دیکھ کے. کہنے لگے یہ آ رہے ہیں نا، کالج کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور آج کل جو ہے یہ انہوں نے علاقے میں جاتے ہیں سندھی زبان میں تقریر کرتے ہیں، کچھ ہدیہ پیسے مل جاتے ہیں، ان کا اچھا گزارا چل رہا ہے. کہنے لگے وہ کچھ عرصہ پہلے مجھے ملے، اور کہنے لگے کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ لکھا ہوا تھا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، پھر میں جلسہ بھول گیا، گھر چلا گیا، میں چیک کر کے آؤں. کہنے لگا میں مطمئن ہوں کہ میں دودھ جلیبیاں کھاتا ہوں. اچھا کہنے لگے بلاؤں؟ میں کہا ہاں بلائیں بلائیں. ان کو بلایا، ان کو جب بلایا تو سائیں کیا حال ہیں، خیریت سے، ٹھیک ہے، میرا تعارف کرایا، اور کہنے لگے سائیں ان کو وہ ذرا نا وہ دودھ جلیبی والی بات بتائے. پھر انہوں نے مجھے ساری تفصیل سے بتائی کہ میں نے اسے کسی جگہ پڑھا. تو بچوں کی نظر کے لیے یادداشت کے لیے, نظر کے لیے یادداشت کے لیے میموری کے لیے لاجواب چیز ہے دودھ جلیبی. لاہوری تو پھر بھی دودھ جلیبی چلو کوئی کھا لیتے ہیں, اب تو لاہوری بھی پچا نہیں بےچارے. ساری جنک فوڈ, جنک کس کو کہتے ہیں؟ کوڑا, بھوگ, کوڑا انگلش کا لفظ ہے, یہ سچ کہہ رہا ہوں میں. آپ اٹھا کے دیکھیں پوچھیں جنک فوڈ, یہ ساری فاسٹ فوڈ جتنی جھاگدار مشروبات ہیں فاسٹ فوڈ ہیں, یہ ساری جنک فوڈ ہیں, جنک فوڈ. میں اس دن اپنے میرے ایک ساتھی ہیں عرفان علی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں, مخلص ہیں, میں نے ان سے کال ملائی اور بچوں کو میں نے کال سنوائی کیونکہ امریکہ کی کال میں 6 روپے لگتے ہیں بڑی دیر بات کریں تو. تو میں نے بچوں کو سنایا کہ آپ وہاں کیا کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جو ہاتھ کی پکی روٹی کھا لے وہ خوش قسمت ہے وہاں. میں نے کہا ایسے ٹوٹ کے ہمیں دیسی چیزوں کے وہاں سنبھال کے رکھیے گا, ہم پھر آپ سے مذاکرہ کریں گے. بچوں کو جلیبیاں کھلائیں, تازہ تازہ جلیبی نکل رہی ہو, آپ کا شوگر ہے, بغیر چینی کی جلیبیاں لے آئیں, بغیر چینی کی جلیبیاں ملتی ہیں. جلیبی والے سے کہیں کہ بھی اس میں جلیبی نکال گھی سے, تو اسے بس گھی نکال لے, اسے شیرے میں نہ ڈالے, تو شیرے میں نہیں ڈالے گا تو جلیبی بغیر ہوگی, اس کو دودھ گرم دودھ میں بھگوئیں کھائیں. عصر کے بعد جو بندہ گرم گرم جلیبی آدھا پاؤ جلیبی کھائے گا زندگی میں اس کو 3 چیزیں نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک کبھی کمر نہیں جھکے گی, ایک کبھی نظر نہیں کھٹے گی, اور ایک کبھی جوڑ اور جسم نہیں ہلیں گے, اور جسم فٹ رہے گا سدا سلامت رہے گا جو عصر کی نماز کے بعد جلیبی کھائے گا گرم گرم. اور اگر کسی وقت بھی ہو جائے تھوڑی سی جلیبی کھا لیں, دودھ جلیبی کھا لیں. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہلدی استعمال کریں. پچھلے سال یاد ہے میرے ایک دو درس ہلدی کی باتوں پہ چلے تھے, یاد ہے؟ ہلدی آپ نہیں پسوائیے گا, بالکل پسی پسائی نہیں لینی. اور یہ میری ہلدی کی دکان نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, جلیبی کی دکان نہیں ہے. بعض اوقات ایک دفعہ میری شہد کی بات ہوئی تو ایک صاحب کہنے لگے آپ کی ان کی شہد بکے گی, میری جلیبیوں کی دکان تو نہیں ہے نہ میری ہلدی کا کاروبار ہے. کہ ابھی باہر میں نے ہلدی لگائی ہوئی ہے, جلیبیاں لگائی ہوئی ہیں, آپ کہیں گے جی واہ واہ اچھا کاروبار چل پڑا. ہلدی زندگی کا ساتھی ہے, آپ بھول گئے ہیں. لیٹسٹ ہماری ریسرچ یہی کہہ رہی ہے کینسر کا علاج, ہیپاٹائٹس کا علاج, جوڑوں کا علاج, پٹھوں کا علاج, دردوں کا علاج, ہلدی لگانا اور ہلدی ملنا لیپ کے طور پہ, یہ تو اب بھی تھوڑا تھوڑا دیہاتوں میں بڑے بوڑھوں میں ہے, نہیں ہے؟ ہلدی ملنا, ہلدی کا استعمال کیوں چھوڑ دیا؟ فطری زندگی ہے, فطری چیز ہے. آپ کو علم ہے کہ پہلے ٹی بی زیادہ ہوتی تھی اور ہر شہر میں ٹی بی کے ہسپتال تھے, اب بھی ہسپتال ہیں ٹی بی کے, سینیٹوریم تھے بڑے بڑے پہاڑوں پہ ٹی بی والوں کے لیے بڑے بڑے ہسپتال. میں ڈاڈر میں گیا, مانسرا سے آگے ہے ڈاڈر, جبوڑی ہے, جبوڑی سے آگے ڈاڈر میں, 2 دفعہ وہاں درس ہوا میرا. تو میں وہاں گیا تو ٹی بی کا بہت بڑا ہسپتال ہے, اب وہاں پاگل خانہ بنایا ہوا ہے, 600 سے زیادہ, 600 کے قریب وہاں پاگل ہیں. اور ایک بات بتا دوں, میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا پھر ورنہ میں آپ, پاگلوں میں 70 سے 80% جوان ہیں اور ان جوانوں کی 90% وجہ نیٹ ہے اور موبائل ہے. تو وہاں ٹی بی کے ہسپتال بنائے ہوئے تھے انگریز نے, بہت ہسپتال بنائے. انگریز کا ایک لارڈ تھا, اس کے بیٹے کو خود ٹی بی ہو گئی, یہاں بہت علاج کرائے. میں مختصر واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو, میں 3 موتی دینا چاہوں گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو جو ہے آخر پتہ چلا کہ ایک فلاں گاؤں میں حکیم صاحب ہیں، وہ ایک دوائی کی چٹکی دیتے ہیں اور کئی ٹی بی والے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے بھیجا، انگریز کے بیٹے کو اس نے، لارڈ نے بھیجا، انہوں نے چٹکی دے دی۔ چند ہی ہفتوں میں بیٹے کے مزاج میں رزلٹ ملا، بہتری ملی، صحت ملی، اور چند مہینوں میں صحت یاب ہو گیا، سرخ گلاب ہو گیا۔ وہ حیران ہوا کہ ہم نے تو اتنے اس دور کے کروڑوں روپے پورے بر صغیر پہ خرچ کیے، ٹی بی کی ہسپتالیں بنوائیں اور ٹی بی کا علاج کیا، اور ہمارے رزلٹ وہ نہیں ہیں۔ اس کے رزلٹ ہیں، کیا ہے اس میں، کیا ہے اس میں؟ جب تحقیق کی پتہ چلا صرف ہلدی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہلدی پیسی رکھی ہے بابا جی نے، جو ہلتا ہے اس کو کہتے ہیں چٹکی ہلدی کی، کھا لے دن میں دو تین چار دفعہ۔ دودھ اور ہلدی میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلے سال موسم سرما میں، اب طبیعت کے مطابق چاہیں ایک چمچ لے لیں، آدھا چمچ لے لیں، چوتھائی چمچ لے لیں، چنے کے برابر لے لیں، جتنا طبیعت میں سہولت ہو، مناسبت ہو، موافقت ہو۔ دودھ اور ہلدی کا عجیب نظام ہے، دودھ اور ہلدی میں عجیب قوت ہے آپ کے جوڑوں کے لیے، پٹھوں کے لیے۔ لیکن سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ لیور اور سٹومک، میدا اور جگر، ان امراض کے لیے دودھ اور ہلدی کا انوکھا نظام ہے، بہت انوکھا نظام۔ حتیٰ کہ آپ اگر جگر کے، ہیپاٹائٹس کے اور لیور سورائسز ہے، خدا نہ خواستہ جگر کا کینسر ہے، اس کے مریض نہیں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، آپ آلریڈی دودھ ہلدی استعمال کرنا شروع کر دیجئے، اپنی نسلوں کو کرائیں۔ بالفرض آپ دودھ کو ہلدی میں نہیں پی سکتے، آپ کیپسول بھر لیجئے، بڑا کیپسول لے لیجئے، لیکن دودھ کو ہلدی میں ملائیں، اس کی رنگت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، سنہری اس کی رنگت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ زبردست ہو جاتا ہے۔ ہلکا میٹھا ملا لیں، شہد ملا لیں، شکر ملا لیں، جو جی میں آئے۔ یہ وہ ٹوٹکا ہے جو میں نے کتنے لوگوں کو دیا اور آزمایا، لوگوں نے کتنے نے آزمایا، بیٹھا ہے کوئی بندہ ہاتھ اونچا کھڑا کرے، بہت سارے بیٹھے۔ کس بیماری میں؟ مختصر دو لفظوں میں، جس میں درد ہوتے تھے، جوڑوں میں درد ہوتا تھا، فائدہ ہوا، ہاں، ہیپاٹائٹس سی کے لیے ٹھیک ہو گیا، اچھا جی، اور جوڑوں کے درد کے لیے، اور جوڑوں کے درد کے لیے، اور جسم میں درد کے لیے، ڈینگی بخار کے لیے، ہڈی ٹوٹی تھی اس پہ جڑ گئی، میموری یادداشت حافظے کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، اور ہاں جی، میدے کے لیے، اور نمونیا اور سردی کے لیے، میدے کے لیے، نمونیا اور سردی کے لیے، اور کمر درد کے لیے، مہروں کے لیے، ڈسک کے لیے۔ اچھا بس، اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو میں نہیں جانتا، یا تو میں نے اپنی دوائی بیچنی ہو نا، تو بندے بٹھائے بیٹھا ہوں نا کہ جی مجھے فائدہ ہوا، مجھے فائدہ ہوا، مجھے انہوں کا باہر مل رہی ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میرا ہلدی کا کاروبار نہیں ہے۔ انسانیت کے لیے دعائیں لینا، بے ساختہ دل سے دعائیں نکلیں، اس کا نفع ملا اسے، کسی وظیفے سے، کسی ٹوٹکے سے، کسی طبی چیز سے، انمول چیز ہے یہ، لیکن کوئی قیمت نہیں ہے ہلدی کی۔ آپ گرائنڈر میں خود گھر پیس سکتے ہیں، اس کو استعمال کیجئے۔ اور ایک اس کا ایک اور فائدہ بتاؤں، اور بہت ضروری بتاؤں گا، اس وقت آپ جتنی بھی غذائیں کھا رہے ہیں، بہت کم غذائیں ایسے ہیں جن میں کیمیکل اور کھاد نہیں ہے، یا گندا پانی کا استعمال نہیں ہے، ہمارے گٹروں کا پانی سبزیوں پہ لگ رہا اور کہاں اور کس طرح، اور ہمارا دودھ ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ہم اس پہ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر دودھ دویا ہے تو اس میں بھی دودھ وہ ہو جو بھینس اور گائے کو ٹیکا نہ لگایا ہوا ہو، انجیکشن نہ لگایا ہوا، یا عورتوں کے چہرے پہ بالوں کی جو جہاں اور علامات وجوہات ہیں، وہاں ایک وجہ انجیکشن بھی ہے جانور کو جو یا ہارمونز کے انجیکشن لگاتے ہیں، ان کے ہارمونز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو ہلدی واحد چیز ہے، خالص ہے ہلدی. میں نے کئی جگہ ہلدی کے پودے دیکھے، ان کو ہلدی بیجی ہوئی دیکھی. اس میں کھادیں، کیمیکل زیادہ استعمال میرے خیال میں نہیں ہوتی. اور دوسری چیز اور ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہلدی کا استعمال آپ کے معدے کے لیے اس وقت اچھا ضروری ہے کہ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں اس میں کیمیکل ہیں اور اس میں زہریلی چیزیں ہیں. اس لیے ہسپتال بڑھ رہے، ڈاکٹر بڑھ رہے، معالج بڑھ رہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. ہمارا معدا، اگر آپ اپنے معدے کو، گاڑی کا انجن ٹھیک ہے تو گاڑی ٹھیک ہے، اور گاڑی کا انجن ٹھیک نہیں تو گاڑی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا معدا اگر ٹھیک ہے دنیا کی ہر چیز ہضم کر لیں گے، اور معدا ہی ٹھیک نہیں ہے. ہم ایک دفعہ گئے صحرا میں، ہمارے ساتھ ایک بابا جی تھے، کہنے لگے، دلی کے تھے، بڑی اچھی اردو بولتے تھے، شستہ اردو. کہنے لگے، حکیم صاحب گائے دیکھو کیسی جڑی بوٹیاں کھا رہی، اس کا دودھ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا پینا ہے؟ ہاں. میں نے کہا وہ تو کہہ رہے ہیں ہم دودھ، ہمارے پاس ان کے پاس بہت ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں پیر صاحب دودھ لے آئے. میں نے کہا بھائی وہ دودھ لے آؤ. کہہ رہے بسم اللہ، دودھ لے آئے. انہوں نے دودھ پیا، واہ سبحان اللہ، بس میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ دودھ پیوں گا. میں نے کہا اللہ خیر کرے، آپ کا معدہ قبول کر لے. اور نہیں نہیں، ہم پرانے لوگ. پھر دودھ پی لیا، پی لیا. شام کو نا کہنے لگے لوٹا میرے ساتھ رکھ دیجئے گا. لوٹا میرے ساتھ رکھ لیجئے گا. اور اگر معدہ ٹھیک ہوتا، مضبوط ہوتا، تو ایسی کئی بالٹیاں ہضم. ابھی میں رات کو سویا ہوا تھا تو دودھ گرم کر کے ہلکا لے آیا، تو میں نے کہا بھی میں تو دودھ گرم نہیں، ٹھنڈا پیوں گا، جو موسم کا ٹھنڈا ہو. اچھا میں نے کہا رکھ دو، میں صبح پی لوں گا. ہم تین چار آدمی تھے، جگ میں دودھ پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کے جگ کو منہ لگایا، پھر بچا کے دے دیا. میں نے کہا چلو تم بھی پی لو. دودھ میں نے پیا، آپ کے منہ میں پانی آیا تو میں کیا کروں؟ میں کہاں سے صحرا لے جاؤں آپ کو اور وہ صحرا کا دودھ پلاؤں؟ اچھا اس میں میٹھا نہیں ڈالتا، میں میٹھا بالکل نہیں ڈالتا. وہ خود ایسا میٹھا ہوتا ہے، اس کے مٹھاس کا آپ گمان نہیں کر سکتے. خود ایسا میٹھا ہوتا ہے جس نے جڑی بوٹیاں، بے شمار جڑی بوٹیاں استعمال کی. تو اپنے زندگی میں کچھ سادہ چیزیں شامل کریں، جلیبی کو شامل کریں کھانے میں، دودھ جلیبی میں، ویسے کھانے میں اس کو شامل کریں. جوڑوں کے درد کے لیے جلیبی، کمر کے درد کے لیے، جسم کے کھنچاؤ کے لیے، تھکے ہوئے جسم کے لیے تھوڑی تھوڑی کھا لیں. میں ایک جگہ، ہمارے ایک صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، اب بھی ہیں، تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے جلیبی کے فائدے بتائے، پھر کھلائیں بھی آپ. میں کہ جی بالکل کھلائیں گے. میں جلیبی لے گیا 5 کلو. اچھا اس کی نا لمبی لمبی پٹیاں تھیں، اور جلیبی نا ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، اس نے بڑے بڑے لفافے میں ایسے ڈالا. شیخ صاحب ایسے پٹی نکالتے تھے، پٹی کو ایسے پکڑتے تھے، اور پٹی ایسے اندر جاتی تھی، ایسے اندر جاتی تھی، ایسے وجہ کر کے نا، ایسے آنکھیں بند کر کے اس کا لطف دیتے تھے، اور پھر کہہ کے واہ حکیم صاحب کمال کر دیا آپ نے، پھر اور پٹی نکالتے تھے. لمبی سی پٹی تھی، اور اسے کھاتے جاتے تھے، کھاتے جاتے تھے، ایسے کرتے نا، پھر ہضم ہو جاتی تھی. اللہ جانے جا کہاں رہی تھی، یہ مجھے پتا نہیں. میرا ایک گمان ہے کہ 2-2.5 کلو جلیبیاں اس وقت بندہ کھا گیا ہوگا، کیونکہ لفافے تھے نا. میرا ایک گمان ہے. وہی صاحب تھے، شاید میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ میرا بستر بچھا ہوا تھا، تو گرمیاں تھیں، رات کو کوئی 12-2 بجے، 1 بجے جب میں گیا، تو 1 بجے نے میرا بندہ بستر اٹھا کے نا پرے پھینک دیا، خود بستر بچھا کے سو گیا. ہم نے چھڑکاؤ لگایا تھا زمین پہ، اسے ٹھنڈا کیا تھا، اس کو کر کے، تو میرا بستر اٹھا کے اس نے لپیٹ کے پرے پھینک دیا. شیخ صاحب کا بستر دور تھا، میں آیا نا تو اس کا نام جمیل تھا، میں نے کہا حاجی جمیل سویا بھائی، لگتا تو ایسے کر کے دیکھا، بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے.
تو میں نے کہا مجھے وہ کہتے تھے مرشد کہتے تھے کبھی کبھی حکیم صاحب کہتے تھے. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا وہ بستر. اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں. کہہ رہے نہیں میں ابھی اٹھا دیتا ہوں اس کو. میں نے کہا پتہ نہیں کیسے اٹھائے گا. لیٹ گیا اس کی طرف منہ کر کے نا اس کی طرف پیٹ کر کے زور سے ہوا نکالی. اللہ جانے وہاں سے کیسے پیدا ہو گئی کیا ہو. اور وہ جمیل اٹھا برا بھلا کہتے ہوئے کسی کی نیند کا خیال نہیں رکھتے کہہ رہے تو نے بسترے پہ قبضہ کیا تھا. کرے نیند پہ خیال نہیں رکھتے. وہ جگہ خالی ہو کہنے لگا کیم سا مائنس سوئیں بس ملا جگہ خالی ہو گئی. پٹی جلیبیوں کی ایسی جاتی تھی. مجھے کہنے لگے کہ میں نے اتنا عرصہ ہو گیا. کہنے لگے آپ نے والد کی 20 سال خدمت کی ہے. ابے کا استنجا بھی میں نے کرایا ہے. ابے کا جسم اتنا بھاری تھا 20 سال میرا ابا معذوری میں رہا ہے. مجھے جلیبیوں نے بچایا. یہ لفظ ہیں اس کے کہ میں جلیبیاں کھاتا رہا اور والد کی خدمت میں فٹ رہا اور والد کی دعائیں لیتا رہا. مجھے جلیبیوں نے بچایا ہے. اسباب کی دنیا میں بچاتا تو اللہ ہی ہے. اور ہلدی کے ساتھ دوستی کریں. سردی گرمی استعمال کریں لیکن سردیوں میں خاص اہتمام کیا کریں. پہلی خواتین 3 دن کا بچہ جنا ہوتا تھا اور گھر کا سارا کام کر رہے ہوتے تھے. ابھی بھی یہ پتھر ڈھونے والی سڑکوں پہ خواتین پتھر جن سے سڑکیں بناتی ہیں آپ نے دیکھا نہیں. میں نے ایک دفعہ ایک خاتون کو 3ری منزل پہ اینٹیں اٹھا کے پھینکتے دیکھا ڈھوتے دیکھا 3ری منزل پہ. تیسری منزل پہ یہ بات ہے گجرات سے ادھر ہے وہ لالا موسا. ہاں ہاں لالا موسا کی بات ہے یہ آپ کے گجرات کی طرف. تو میں نے اس کی صحت کا راز پوچھا تو اس نے کہا جی کہ یہ خاتون 9-10 بچے ہیں اور ہر بچے کے دوران ہلدی استعمال کرتی ہیں اور ہر بچے کے بعد وہ جو پنجیری دابڑا بناتے ہیں پنجیری جس میں میوے مغز ہوتے ہیں اور ہلدی ہوتی ہے اور دیسی گھی ہوتا ہے اور وہ چیز استعمال کرتی ہے بیسن ہوتا ہے وہ چیز استعمال کرتی ہے. یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کوئی کمر کوئی مہرے کوئی جسم کچھ بھی نہیں. بچے بھی اور مزدوری بھی. اور عجیب بات کہی کہا یہ مائی 1000 اینٹوں کا ٹھیکہ طے کرتی ہے کہ اتنے اتنے پیسے لوں گی. 3ری منزل ہے 4تھی منزل ہے 5ویں منزل پہ وہیں اینٹیں پہنچاؤں گی میں. اور اکیلی کوئی مرد نہیں تھا اور وہ مائی مردوں سے زیادہ کام کرتی ہے. فطری زندگی پہ آئیں اپنی نسلوں کو لائیں. اور فطری زندگی اگر نہ آئے اور نسلوں کو نہ لایا تو نسلیں پل میں کھوکھلی ہو جائیں گی. ان نسلوں نے انسانیت کے بوجھ کو کم کرنا ہے اس لیے نسلوں کو صحت مند کریں. ان نسلوں نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ان نسلوں نے انسانیت کے روگوں میں ان کا ساتھی بننا ہے. کیا خیال ہے بیمار جو قومیں ہوتی ہیں ان کے مشرے بھی بیمار ہوتے ہیں ان کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے. اور انسانیت کی بیمار معذور جو خود کمزور ہے وہ دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا. اس نیت سے ہم نے فٹنس حاصل کرنی ہے. اس نیت سے کہ اللہ تیری مخلوق کی خدمت کروں گا ماں باپ کی خدمت کروں گا اور اپنے جسم کی خدمت کروں گا. اپنے بدن کی خدمت کیا ہے؟ اپنے جسم کو اللہ کی محبت اور مخلوق کی خدمت پہ لگاؤں گا. عبادت اور خدمت پہ دو چیزوں پہ. کس میں؟ عبادت اور خدمت پہ لگاؤں گا. اس لیے میں جسم کو فٹ کر رہا. میں اپنے جسم کی فٹنس کا خیال رکھ رہا. میں اپنے جسم کی تندرستی کا خیال رکھ رہا. ہلدی مہنگی ہے کوئی؟ جی اللہ والے مہنگی ہے. جلیبیاں کھا سکتے ہیں لے سکتے ہیں. تھوڑی لیں زیادہ لیں. ایک اور چیز سنیے. بہت پرانی بات ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے بوڑھے تھے. ہوا یہ کہ ہمارے ہاں نا یہ جو مصری ہوتی ہے نا مصری جس میں دھاگے ہوتے ہیں مصری ہوتی ہے سنگری مصری ہے اس کی پیٹیاں ہوتی ہیں اور بڑی بھاری پیٹیاں ہوتی ہیں. پیٹیوں میں بند ہوتی ہے لکڑی کی پیٹیاں اوپر پٹیاں لگی ہوتی ہیں. وہ پیٹیاں آئیں ہم دواؤں میں ڈالتے ہیں ابھی ہماری دوائی ایک بنتی ہے اس میں مصری ہی ڈالتے ہیں، چینی نہیں ڈالتے. چینی کی تاثیر اور ہے، مصری کی تاثیر اور ہے. چینی کی تاثیر گرم ہے، مصری کی تاثیر ٹھنڈی ہے. بڑی ساری پیٹیاں پڑی تھیں، اس پیٹیوں کو کوئی دو مزدور اب وہ اٹھا کے اندر رکھنی تھی، تو ہمارے جو کارکن مزدور تھے وہ اٹھا نہیں رکھ رہے تھے. بابا جی بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ، دوائی لینے آئے تھے پتہ نہیں کسی بیماری کے لیے، پرانی سی بات ہے یہ بات، کوئی کہ 91 میں میں 91 میں نے کلینک اپنا پریکٹس شروع کی، تو کوئی 92-93 کی بات ہوگی. تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں اٹھا دوں، میں نے کہا بابا جی آپ تو، کہنے لگے نہیں نہیں میں بالکل فٹ ہوں. ان کا پتہ نہیں کوئی میدے کا جگر کا کوئی دل کا پتہ نہیں کوئی مسئلہ تھا، جسم کے لحاظ سے فٹ. بابا جی اٹھے اور ایسے پیٹی کو ہاتھ ڈالا جسے دو آدمی بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے. یہ میری آنکھوں کا دیکھا واقعہ ہے، مشاہدہ ہے. اور اٹھا کے کہنے لگے بتاؤ کہاں رکھنا ہے، اٹھا کے اب بابا کھڑا ہوا ہے. میں کہا یا کریم یہ کیا ہے، رکھنا کہاں ہے؟ میں نے کہا بھاگ جلدی جا جا بتا. جہاں جگہ تھی وہاں بابا جی رکھ کے آئے، دوسری پیٹی رکھ کے آئے، تیسری پیٹی رکھ کے آئے. غالباً 4-5 پیٹیاں تھیں، 4 تھیں یا 5 تھیں، اللہ کو بش معاف کرے. بابا جی ساری پیٹیاں رکھ کے آ کے بیٹھے، نہ ان کا چہرہ سر ہوا تھا، نہ آنکھیں باہر آئی تھیں، نہ سانس پھولا تھا، کچھ بھی نہیں. اب میں اپنی دوائی تو بھول گیا، میں نے بابے سے، میں نے کہا بابے سے اس کی فٹنس کا راز تو پوچھ لوں، صحت کا راز تو پوچھ لوں. اپنی دوائی تو میں بھول گیا کہ بابے سے اس کی صحت کا راز پوچھ لوں. میں نے کہا بابا جی آپ کی اس فٹنس کا راز کیا ہے؟ پہلے تو میں نے بابی کی عمر پوچھی. میں نے کہا جب یہ ہندو گئے تھے 1947 میں، بابا جی آپ کتنے بڑے تھے؟ جب وہ بتا دیا سارا کچھ، میرے اندازے کے مطابق جو میں نے اندازہ لگایا، بابے کی عمر 78 سال تھی، 78 یا ایک سال زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی، بابے کی عمر اتنی تھی. میں نے جب پورا اندازہ لگایا کہ میں اس وقت اتنا بڑا تھا، تو اتنے بڑے میں اتنے سال ہو گئے، لہذا اتنے سال اس میں ایڈجسٹ کریں، جیسے کہ 47 کو 70 سال ہو گئے ہیں. تو کہنے اتنا بڑا تھا بابے نے مجھے جو راز بتایا، بس راز چھوٹا سا ہے، وہی سن لیں آپ، سنا دوں. کہنے لگے کہ بیٹا میں آج تک میں نے تولیہ استعمال نہیں کیا، اور اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ مجھے تولیہ سے سخت نفرت ہے، تولیہ سے سخت نفرت. کیسے؟ کہنے لگے کہ تولیہ جو ہے وہ میں استعمال نہیں کرتا، بس میرے پاس تیل پڑا ہوا ہے سرسوں کا، میں تھوڑا سا ایسے لگاتا ہوں اور سر پہ ملتا ہوں، اچھی طرح ملتا ہوں. اور بابے کے الفاظ مجھے یاد ہیں، میں اپنے جسم کے ساتھ کشتی کھیلتا ہوں، کشتی کھیلتا ہوں، پھر ہلکا سا لگاتا ہوں، پھر گردن میں ملتا ہوں، کانوں پہ، گردن سے آگے پیچھے، پھر ہلکا سا لگاتا ہوں بغلوں میں اور بازوؤں پہ، اچھی سا اوپر نیچے، پھر تیل ہلکا سا لگاتا ہوں دونوں ہاتھوں سے مل کے، پھر سینے پہ، آگے پیچھے، جسم پہ، پھر رانوں پہ، رانوں کے اندر، پھر پنڈلیوں پہ، اور پھر انگلیوں پہ، انگلیوں کے اندر. کہنے لگے میرا وہاں سانس پھول جاتا ہے. کہنے لگے اب خود سوچے، میں نے آپ کی بسری کی پیٹیاں اٹھائی ہیں، میرا سانس نہیں پھولا، وہاں سانس پھول جاتا ہے، میں کتنی کشتی کرتا ہوں گا، کتنی کشتی کرتا ہوں گا. اور کہا کہ یہ ہمارے علاقے میں ایک پہلوان ہوتا تھا، یہ اس سے میں نے گر سیکھا تھا، مجھے کچھ دن پہلوانی کا شوق تھا، تو استاد نے مجھے کہا تھا کبھی تولیہ استعمال نہ کرنا، سب کو ڈھائے گا اور تجھ پہ، تجھے کوئی نہیں ڈھا سکے گا، پچھاڑ سکے گا. کہنے لگے پہلوانی تو میں نے چھوڑ دی، پہلوانی تو نہ کی، پر یہ گر میں نے نہیں چھوڑا. آج میرے جسم میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے. کہنے لگا ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک دیوار گر رہی تھی، میں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو سنبھالے رکھا، ٹیکیاں دی انہوں نے، ٹیکیاں سمجھتے ہیں، کچھ شتیر کچھ چیزیں لے آئے، ٹیکیاں دی اور دیوار کھڑی ہوگی، کچی موٹی دیوار تھی، میں نے دونوں ہاتھوں سے ایسے سنبھالے رکھا، سارے بندے بھاگ گئے تھے جان بچانے کے لیے. بس یہ میری صحت کا راز ہے کہ میں اپنے جسم پہ تیل، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بعض نادان لوگ ہیں جسم گرم ہوتا ہے ایک دم ہیٹ میں آتا ہے، پھر ایک دفعہ تیل لگانے کے بعد اس کے بعد پھر پانی بہا لیتے ہیں، کبھی یہ نہ کرنا. اور کپڑوں کا خیال نہ رکھنا کہ کپڑے میرے خراب ہو جائیں گے، میلے ہو جائیں گے، تیل والے ہو جائیں گے، میری بیڈ شیٹ خراب ہو جائے گی، یہ خراب ہو جائے گی. مجھے امام الہند ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی، کہنے لگے کہ ایک اجلاس تھا کانگریس کا، تو اس میں ہم تھے، نہرو، گاندھی، لالا لاجپت رائے، فلاں 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 کا نام لیا، چند نام مجھے یاد رہے. تو کہنے لگے کہ کرسیاں ختم ہو گئیں اور کرسی نہیں تھی، اور میں نے دیکھا سب کھڑے ہوئے ہیں اور کرسی صرف کوئی انگریز تھا بڑا اس کے پاس تھی یا کم و بیشی ایسی تھی. کہنے لگے میرے پاس ایک قیمتی شال تھی، بہت نفیس لباس پہنتے تھے، بہت نفیس زندگی تھی ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی، پیر زادے تھے، ایک بہت بڑے درویش کے پیر کے بیٹے تھے. کہنے لگے میرے پاس قیمتی شال تھی، میں نے شال کو دیکھا بڑی قیمتی ہے، جسم کو دیکھا کہا جسم زیادہ قیمتی ہے، میں نے شال اٹھا کے نیچے بٹھا کے بیٹھ گیا، شال بچھا نیچے بیٹھ گیا، اور میں نے شال سے کہا شال تو زیادہ قیمتی نہیں ہے جی، میرا جسم زیادہ قیمتی ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ایک بہت بڑی ہستی کی. تیل کا استعمال آپ کے جسم کے لیے، آپ کے جسم کی توانائی، ملک قوم کی خدمت کریں گے اس نیت سے کریں، ماں باپ کا نام روشن کریں گے، ملک قوم کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، انسانیت کے دکھ درد دور کریں گے، انسانیت کے لیے سہارا بنیں گے. میں خود کسی کے لیے سہارا نہ بنوں بلکہ میں انسانیت کے لیے سہارا بنوں، یہ کتنا اچھا جذبہ ہے، ہے اونچا جذبہ یا نہیں اونچا؟ ایک ہے میں لوگوں کے لیے سہارا بن جاؤں، ایسی مجبوری آ بھی سکتی ہے اللہ بچا دے. ایک یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے سہارا بنوں اور لوگوں کو سنبھالوں، ایک انداز یہ ہے. اپنے بچوں کی مزاج میں طبیعت میں بنائیں. ہم نے تو تیل سر پہ ڈالنا ہی چھوڑ دیا. اس دن میں نے ایک بندے کو تیل لگایا، مجھے کہنے لگا زندگی میں پہلی دفعہ میں نے سر پہ تیل لگایا، اور میری آقا مدینے والے کی جو دستار ہوتی تھی پگڑی، اس کے نیچے ٹوپی ہوتی تھی، ٹوپی کے نیچے کپڑا ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے وہ کپڑا تیلی کے کپڑے کی طرح بھیگا ہوا ہوتا تھا. میری آقا سر پہ اتنا تیل لگاتے تھے، آج پوری دنیا کے سارے سائنسدان، اسکالر، دانشور کہتے ہیں محمد سے بڑا دانشور کائنات میں تھا کوئی نہیں، ان کی حکمتیں، مصیبتیں، ان کی تدبیریں، ان کے انداز کائنات میں کچھ نہیں تھے. میں اس دن گیا تو ہمارے چرچ کے ساتھ پادری ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے جس کا کتاب کا ٹائٹل تھا صرف محمد، انگلش میں کتاب تھی. تو میں نے کہا وکٹر صاحب آپ کتاب پڑھ رہے محمد کیا ہے؟ کہنے لگے بس ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ کائنات کی عظیم کچھ سائنسدان تھے اور عظیم با تدبیر انسان تھے. تو میرے آقا کی تدبیروں میں ایک تدبیر سر پہ تیل ڈالنا بھی ہے. سر گھت تیل دی تلی تے کیوں جوانی گلی، جوانی تیری کیوں گل گئی، سر کو تیل سے محروم رکھا. وہ میں نے چھوٹا سا ٹوٹکا بتایا نیٹ پہ جو دنیا پاگل ہوئی پاؤں کی تلووں کو تیل لگانے کا، پڑھا آپ نے؟ کس نے پڑھا ہاتھ کھڑا کر؟ او بہت سارے ہیں، اچھا یہیں بہت سارے بیٹھے. اور میں نے کہا اس کے فائدے اکٹھے کریں، اس کے فائدے اکٹھے کریں، ہم کتاب بنا دے تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. مجھے کہنے لگے جی پتہ نہیں 40,000 یا 70,000 لوگوں نے اس کے فائدے کو بیش اللہ معاف کرے اتنے بتائے ہیں، کتنے اکٹھے کریں؟ صرف پاؤں کے تلووں پہ تیل لگانا، تخنوں تک ہلکی سی مالش، تین چار منٹ اس پاؤں کی، تین چار منٹ سرسوں کا تیل ہے، دیسی گھی ہے، آلیو آئل، بادام کا تیل ہے، اپنا زیتون کا تیل ہے، کوئی تیل ہے، اس کی مالش کر دی، اس پاؤں کے بھی اس پاؤں کے بھی، جو لوگوں کو اس کے کمالات ملے۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک بندے کو مرجھایا ہوا دیکھا، مجھے کہنے لگے کوئی دوائی لکھتے، میں کہا نہیں آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے، آپ کو پانی دینا چاہیے۔ بولے پانی پیتا ہوں میں۔ میں کہا نہیں، آپ کا پودا مرجھا گیا ہے، آپ کو پانی کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، پاؤں کے تلوے پہ تیل لگائیں، پاؤں کے تلوے پہ تیل لگائیں۔ کہنے لگے وہ میں لگا تو، میں کہا نہیں، میں نے انہیں میری ایک مثال دی، درخت جب خشک ہو جاتا ہے، درخت جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کی اوپر پانی دیتے ہیں یا جڑوں کو پانی دیتے ہیں؟ بتائیں کہاں پانی دیتے ہیں؟ جڑوں کو پانی دیتے ہیں۔ درخت جب خشک ہو جاتا ہے تو جڑوں کو پانی دیتے ہیں۔ ہاں بھائی میری طرف توجہ کریں، جڑوں کو پانی دیتے ہیں۔ تو ہم جڑوں کو پانی دیتے ہیں، یہ آپ کے لاہور میں ہے گڑی شاہو، ہے نا، ہے جگہ کا نام ہے، قصور کے ایک شیخ صاحب تھے، شیخ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، فوت ہو گئے، لمبی عمر پائی، بڑے نیک آدمی تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے یہ سنیے گا، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، مجھے پیشاب زیادہ آنا شروع ہو گیا، اتنا پیشاب آئے کہ بار بار اٹھوں، شوگر ٹیسٹ کرا لی وہ نہیں ہے، گردے چیک کرا لیے وہ بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے اور مسلسل آ رہا ہے۔ کہنے لگے وہاں گڑی شو میں نا اینکوں کی دکانیں، اینکے بنانے کی زیادہ دکانیں ہیں۔ کہنے لگے میں وہاں اپنی اینک ٹھیک کرا رہا تھا تو ایک میرے ملنے والے آئے ایسے شیخ صاحب، کہنے لگے شیخ صاحب خیریت تو کمزور ہو گئے آپ؟ کہنے لگا پیشاب زیادہ آ رہا ہے اور رک نہیں رہا، پیشاب زیادہ آ رہا ہے۔ اوپر سے نیچے بڑے سیانے سمجھدار تھے، اوپر سے نیچے سے دیکھ کے کہنے لگے اپنا جوتا تبدیل کریں، آپ پیشاب ٹھیک ہو جائے گا، اور ایسا جوتا لیں جس کا تلوا بھی چمڑے کا ہو، اوپر بھی چمڑا ہو، اپر لوور دونوں چمڑے کے ہوں۔ اکثر نیچے چمڑا نہیں ہوتا، ریگزین ہوتا ہے، شکل چمڑے کی ہوتی ہے، اوپر چمڑا ہوتا ہے، نیچے چمڑا نہیں ہوتا، یہ بڑا معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ لگے میں نے دونوں وہ جوتا تلاش کیا، اپر لوور چمڑے کا، لگے میں نے پہنا، چند ہی دنوں کے بعد میری طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی اور میں ٹھیک ہو گیا۔ میں ان سے ملا کہ میں نے کہا کیسے میں ٹھیک ہوں، میں تو تھکا ہوا تھا۔ کہنے لگے جو انسان جب چلتا ہے ایک ربنگ ہوتی ہے، ایک رگڑ ہوتی ہے، پاؤں کے چلنے کی ایک رگڑ ہوتی ہے اور اس سے ایک چنگاریاں نکلتی ہیں، ہیٹ نکلتی ہے، وہ جب چمڑے میں جاتی ہے تو چمڑا اپنا اثر دیتا ہے اور دماغ تک پہنچاتا ہے، اور انہوں نے لمبی چوڑی ایک تھیوری ہے جس کی وجہ سے صحت مطمئن رہتی ہے۔ ویسے بھی دنیا تھک چکی ہے، واپس پلٹ کے چمڑے سے پہ لیدر کے نام پہ آ رہی ہے، سوت پہ کاٹن کے نام سے آ رہی ہے، ایسے چھان بورے پہ فائبر کے نام پہ آ رہی ہے، براؤن بریڈ کے نام پہ آ رہی ہے، چھان بورے کے یہ بسکٹ ہیں، ایسے دنیا تھک گئی ہے، دنیا اک گئی ہے، دنیا تھک گئی ہے۔ تو جسم کو ضرورت ہے۔ اچھا پھر جتنا صابن اب استعمال ہوتا ہے، آج تک کبھی ہوا، بڑے نہیں کرتے تھے، اسی صابن سے کپڑے دھوتے تھے، اسی سے نہاتے تھے، اب بھی جو خارش کا پرانا مریض ہے وہ کپڑے دھونے والے صابن سے نہاتا ہے، جہاں کڑوا پانی ہے، بھاری پانی ہے، وہ کپڑے دھونے والے صابن سے نہاتے ہیں۔ اچھے صابن اگر کپڑے دھونے والے سے نہائیں، جلد بہترین رہتی ہے، لاجواب رہتی ہے۔ مجھے ایک دوست دے گئے صوفی سوپ کا ایک نیلون سوپ، صوفی سوپ کا ایک نیلون سوپ، ایک پہلے آتا تھا نیلون سوپ، ایسے 707، ہاں وہ ہم تو جانے ایک ہی بات، بچے ہوں تو 707، وہ 707 نا اس شکل کا، اب صوفی سوپ آیا، ایک بندہ مجھے دے گیا، ایسا کمال ہے، آپ دنیا کے مہنگے صابن بھول جائیں۔ اب کوئی کہے گا میں صابن ہی بیچتا ہوں اس لیے اپنی دکان کی مشہوری کر رہا ہوں، وہ صابن سے کبھی ایک دفعہ نہا کے دیکھیں تو صحیح۔ اور شیمپو کی ریسرچ بھی ذرا پڑھ کے دیکھیا گیا کہ آپ کے قدموں تک شیمپو جتنا نقصان دیتی ہے، اس وقت بانج پن جو نسلوں میں پیدا ہو رہا ہے، اور نسلیں جو، میں اور کیا نقصانات بتاؤں، تو تیل کے ساتھ دوستی لگائیں. پہلوان تیل کے بغیر رہ سکتا ہے بتائیں؟ ہیں؟ نہیں رہ سکتا. سر پہ تیل ہو، پاؤں کے تلووں پہ تیل لگائیں. خان عبد الغفار خان ولی خان کا والد خان عبد الغفار خان 100 سال سے زیادہ سرحدی گاندھی، 100 سال سے زیادہ عمر پائی. میں ایک دفعہ ان کا انٹرویو پڑھ رہا تھا ان کی زندگی میں کسی اخبار میں. خان عبد الغفار خان نے کہا کہ میں کبھی بھی دوائی نہیں کھاتا، کبھی دوائی نہیں کھاتا، کبھی دوائی نہیں کھاتا، میں صرف اور صرف تیل استعمال کرتا ہوں اور مالش کرتا ہوں، اپنے جسم کی بدن کی کراتا ہوں، میں ساری زندگی صحت یاب ہوں. آج میری 100 سال سے زیادہ عمر ہے، آؤ چلو میں جتنا تم دوڑنا چاہو میرے ساتھ دوڑ جاؤ، جتنا کرنا چاہو کرو. ملتان کے ایک بہت بڑی ہستی بھی تھیں اور نیک اللہ کے ولی بھی تھے، 84 سال کی عمر میں وفات پائی. بیٹا کہنے لگا کہ میں خیر المدارس میں میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا اور اعتکاف ختم ہونے والا تھا تو مجھے کسی نے کان میں آ کے کہا کہ آپ کے ابا جی فوت ہو گئے ہیں. کہہ رہے میرے مرشد تھے وہاں مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان سے میں نے اجازت چاہی، گیا تو ابا ایسے سویا ہوا ہے، 84 سال کا بابا. اور میرے ساتھ 84 سال کے بابا نے کیا کیا؟ میرے ساتھ بھی 84 سال بابا نے ایک ہاتھ کیا. مجھے کہنے لگا اوے حکیم ادھر. وہ بندے کو بلا کے، ان کی جیب میں ہوتے تھے بادام کی گریاں اور کشمش اور چنے، کہتے منہ کھول. میں نے ہاتھ میں دیکھ کر نہیں دوں گا، منہ میں ایسے دبا کے منہ بھر دیتے تھے. جب میں نے کھا لیا، دو جوان اور بلائے. یہ آج سے میں کوئی 27-28 سال پرانی بات بتا رہا ہوں. کہنے لگے یہ میرا بازو ہے، اس کو ہلا کے دکھاؤ ذرا، کھینچ. اب میں نے ادھر سے کھینچا، بابا ایسے بازو کر کے بیٹھا ہوا ہے. یقین جانیے 3 جوانوں نے بابے کے بازو نہیں ہلا سکا. کہنے لگا میں خنزیر سور کا شکار کھیلتا ہوں تمہیں پتا ہے، اور سور مارتا ہوں اور اندر کا سور بھی مارتا ہوں، ادھر ادھر دل کی طرف کرنے لگے، اور یہ سور بھی مارتا ہوں. بڑے بڑے کمشنر، بڑے بڑے جرنیل میرے ساتھ سور کا شکار کھیلتے ہیں. اور کہا کہ تم پوچھو گے میری طاقت کا راز کیا ہے. کہنے لگا میں صبح اٹھ کے نا سب سے پہلا کام یہ کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، نہ بھی کروں تو میں اٹھ کے بدن کی مالش کرتا ہوں. اور اس رات جس رات رمضان تھا، تہجد پڑھی بابا جی نے، تہجد پڑھی، اور تہجد پڑھ کے اس کے بعد نفل، اور نہیں پہلے غسل کیا، پورے بدن پہ تیل لگایا بہترین، اور تیل لگانے کے بعد پھر نفل پڑھے تاکہ میں اللہ کے سامنے فٹ ہو کے عبادت میں کروں، اور سجدے میں جا کے بابا جی چلے گئے. کہنے لگے جب میں گھر گیا، گھر گیا تو میں نے دیکھا تو ابا جی تیل میں مکھے ہوئے، تیل ابا جی کے جسم پہ لگا ہوا ہے، اور ابا جی ایسے سکون سے سو رہے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان کی زندگی میں میرے ساتھ ہاتھ کیا بابا جی نے، میں ان کا ہاتھ ٹیڑھا نہ کر سکا، اور جوان آیا، اور جوان آیا، ہاتھ نہ ٹیڑھا کر سکے. ان کی زندگی میں فطری چیزوں کا راج تھا، اور یہی راز تھا، فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری ٹوٹکے. ان میں مالش ہے، اس میں ہلدی ہے، اس میں جلیبیاں ہیں، فطری زندگی کے فطری ٹوٹکے ہیں. یہ 3 تحفے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ. اور آج میں نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے، دعائیں لینی ہیں اور دعائیں دینی ہیں، یہ لفظ دیا ہے. اور اس لفظ میں میں نے کچھ واقعات سنائے ہیں، اپنے بڑوں کے بھی، امت کے بھی، انسانیت کے بھی، کہ دعائیں لینی ہیں اور دعائیں دینی ہیں. جب دعائیں لیں گے اور دعائیں دیں گے، زندگی میں خیریں اور برکتیں پھیلتی پھلتی پھولتی چلے جائیں گی، اور انسانیت کو فیض اور فضل ملتا چلا جائے. اور یہ ٹوٹکے جو میں نے بتائے ہیں، یہ اس لیے بتائے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے زندگی کو صحت ملتی ہے، جسم کو، اس سے دعائیں اندر سے نکلتی ہیں اور جسم مطمئن ہوتا ہے، طبیعت میں راحت پیدا ہوتی ہے اور انسانیت کو راحت دے کے اللہ کے عرش میں سے حیرت انگیز دعائیں ملتی ہیں، رحمت کی شکل میں، سکینہ کی شکل میں اور فضل اور کرم کی شکل میں عرش الہی سے دعائیں ملتی ہیں، انسانیت کو سکون دے کے، انسانیت کو راحت دے کے اور انسانیت کے لیے سوچ کے اللہ راضی ہوتا ہے، میرا مولا خوش ہوتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک انوکھا راز ہے۔ یہ تین، جلیبی والا راز، ہلدی والا راز اور وہ مصری اٹھا کے بابے نے مجھے راز دیا تھا، وہ راز کہ بدن پہ مالش کرنی ہے تیل کی، وہی اندر مالش کر کے کپڑے پہن لیں۔ اور ایک اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، سردی نہیں لگتی۔ آپ سخت سردی میں، سخت سردی میں ٹھنڈے ترین پانی سے نہائیں، آج تجربہ کر لیں۔ گیس تو ویسی نہیں، آج ہمارے ایک مخلص درویش آئے، کہنے لگے جی میں یہاں گیزر لگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا گیس بھی لا دو کوئی اسپیشل ہمیں۔ کل سے ہمارے احباب کو فکر لگی ہوئی ہے، لنگر کیسے پکائیں گے، گیس کہاں سے لائیں گے، حالانکہ ہمارا ایسا علاقہ ہے یہاں یہاں گیس نہیں جاتی، لیکن اس سال معاملہ ہمارا بھی کمزور ہو گیا۔ وہ ساتھی پریشان ہیں بیچارے کہ لنگر کہاں سے پکائیں گے اور ان کو کھانا کہاں سے دیں گے، گیس ہی نہیں ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے آپ نہا لیں، سخت ٹھنڈے پانی سے، ویسے بھی گیس نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے مجبور ہیں، آپ نہا لیں۔ پھر ایک کام کریں، ٹھنڈے پانی سے نہا کے نا جب بدن ایسے کانپ رہا ہو آپ تیل لگا لیں، لگائیں میرے طریقے سے، ہلکا سا لگائیں سر پہ، پھر ہلکا سا چہرے پہ، ہلکا سا گردن پہ، ہلکا سا بازوں پہ، بغلوں پہ، سینے پہ، رانوں پہ وغیرہ، یہ ہلکا سا تیل لگا لیں۔ کہاں گئی سردی، کہاں گئی ٹھنڈک، کہاں گیا نمونہ اور کہاں گئی کھانسی، اور کہاں گیا چیسٹ کنجیشن، اور کہاں گیا ریشہ، اور کہاں گیا بلغم، اور کہاں گیا جسم کا پکڑا جانا، ایسے شیر ممبر شیر کی طرح زندگی، ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتے، فٹ زندگی نہیں گزارنا چاہتے، لولی لنگڑی یہ زندگی، ہم اس وطن کے لیے ہم صحت مند شہری ہونا، اس وطن کا میرے خیال میں مان اور ناز ہے کہ ہم صحت مند شہری ہوں، اور اسلام نے صحت مند کو پسند کیا ہے، جو صحت مند فرد ہو، کیوں؟ وہ لوگوں کا سہارا بنتا ہے۔ ہم اس نیت سے کریں کہ ہم انسانیت کا سہارا بنیں گے، مخلوق خدا کا سہارا بنیں گے، ماں باپ کا سہارا بنیں گے، اولاد کا سہارا بنیں گے۔ بعض بوڑھے اپنے جوان بچوں کو کندھے پہ لاد کے میرے پاس آتے ہیں، میری آہیں نکل جاتی ہے۔ بعض بوڑھی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو ویل چیئر پہ یا کندھوں پہ لا کے لاتی ہیں میرے پاس علاج کے لیے، میری ہائے نکل جاتی ہے۔ یہ عمر تو خود یہ تھی کہ یہ اما کو سنبھالتا، یہ ابا کو سنبھالتا، اس عمر میں خود ان کو سنبھالنا پڑ گیا۔ تو صحت مند معاشرہ ہماری ضرورت ہے، اور صحت مند معاشرہ ایسا ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچے اور انسانیت کو فیض پہنچے۔ کیا خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، احمد مشرقیہ میں جو تعویذ تقسیم ہوا اس کے پہننے کے حوالے سے کچھ ہدایات بتائیں، خواتین کی طرف سے بہت سوال ہے۔ اس میں تو میرے خیال میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ جو تعویذ تھا اس کے ساتھ ڈوری تھی، اللہ کے کا اسی ڈوری میں تعویذ کو چمڑے میں بنوا لیں، خواتین چاندی سونے میں، خواتین سونے میں بنوا سکتی ہیں، مرد جو ہے وہ چاندی چمڑے میں بنوا لیں، اور اسی دھاگے کے اندر پرونا ہے، اسی دھاگے کے اندر۔ کوئی اور تعویذ ساتھ پہنا ہوا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں، وائلٹ بٹوے میں رکھ سکتے ہیں، بازو میں باندھ سکتے ہیں، گلے میں نہیں ڈالنا، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے آپ پہلے چمڑے میں بنوا لیں پھر پرس میں رکھیں، کیونکہ اس کا کاغذ جو ہے وہ نمی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے، خراب نہ ہو، ٹھیک۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی حاضری کو امت کی خیر اور ہدایت اور عافیت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہمارے لفظوں، لہجوں اور جذبوں کی خطاؤں کو معاف کرے، ہماری نیتوں کو اللہ سدا سچا رکھے۔ یہ کچھ خاص اعلانات ہیں
جو آپ حضرات کی بہت توجہ چاہیے. کراچی کا درس انشاءاللہ 18 فروری کو ہوگا, اور اسی دن جو ہے جو حضرات جانا چاہیں اسی دن اللہ پاک نے جگہ دی ہے, 32 کنال جگہ کراچی میں دی ہے, تو اسی دن تسبیح خانے کا افتتاح ہوگا. اس کا نام ہے گوشائے درود و سلام, گوشائے مین نیشنل ہائی وے پہ, وہ کون سی روڈ ہے, کون سی روڈ ہے, سپر ہائی وے, تو اس پہ 32 کنال جگہ اللہ نے دی ہے, تو اس پہ اسی دن جو ہے 18 فروری کو درس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ تعالی, اس کا افتتاحی دعا ہوگی. تو ہماری جو ہے 29 نومبر کو جمعرات تا 2 دسمبر ہمارا روحانی اجتماع ہوگا, اور اس میں انشاءاللہ یہاں ہوگا اور ایک ہی اجتماع ہوگا, اور اسم اعظم کا ہمارا جو دم ہے 28 جنوری کو ہوگا. کس جنوری کو؟ صبح نماز فجر کے بعد 2 گھنٹے تک اسم اعظم کا دم ہوگا, اور اسی دن حضرت پیر علی حجویری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب حلقہ کشف المحجوب اور مراقبہ ہوگا مغرب کے بعد, اور اسی دن پوری دنیا میں مختلف شعبوں کی خدمت کرنے والوں کا مذاکرہ اور درس ہوگا انشاءاللہ اسی دن. اور جن حضرات کو اپنی کی پوسٹیں نہیں ملتی ہمارے فیس بک پیج پر جا کر سیٹنگ کا طریقہ دیکھ لیں. رسالے کو کیبل پر پھیلانے کے لیے اب آپ اپنی توجہات بڑھائیں, انشاءاللہ اس سے اللہ خیر کے دروازے کھولے گا. اور ہمارے درس کو ہر جمعرات لائیو انگلش میں ترجمے کے لیے بہت سے احباب سے درخواست ہے, اس پہ توجہ کریں. یہاں حضرات ٹھہرنے کے لیے حسب موسم اپنا بستر ہمراہ لائیں, اور حامیم لایون ساروں 313 بار صبح و شام اول آخر درود پاک سخت تصور تسبیح خانے کا, میرا میری نسلوں کا ساتھی کا, اس سارے نظام کا غیب کے خزانے سے, کہ اللہ پاک تسبیح خانے کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرمائے, کبھی در در کا بھکاری محتاج نہ بنائے. اور اسی طرح یا حافظ و یا سلام 11 بار یا ایک تسبیح بھی اسی نیت سے ضرور پڑھیں. انٹرنیٹ تسبیح خانے اور موتی مسجد میں بعض خواتین اور مرد حضرات خود کو میرا رشتہ دار کلاس فیلو, رشتہ دار کلاس فیلو, خلیفہ اور استاد ہونے کا دعویٰ کر کے لوگوں کو عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں, اس میں احتیاط کریں. اور اپنے طبی مشاہدات اور تجربات مرد و خواتین ضرور لکھیں نیٹ ای میل خط کے ذریعے. جس کو ملا ہے خدمت سے ملا ہے اور عبادت سے ملا ہے, اس کے لیے تسبیح خانے میں چند دن چند ہفتے چند مہینے گزارے خدمت اور عبادت کی نیت سے. اور شجرہ طیبہ منتخب احادیث آداب معرفت ہر گھر ہر فرد کی ضرورت ہے, اس کو روزانہ ضرور پڑھا کریں. ذکر خاص جو ابھی آپ حضرات آپس میں تقسیم کر رہے ہیں یہ امانت ہے, احتیاط کریں کہیں آپ ساتھ نہ لے جائیں. اور اپنے موبائل پر فالو اپ کری کا میسج لگائیں, فالو اپ کری کا میسج, کیا آپ کے موبائل پہ لگا ہوا ہے فالو اپ کری کا میسج؟ لگا ہوا ہے اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے فالو اپ کری کا میسج ہے؟ نہیں ہے تو ساتھ بیٹھے کسی سے میسج لگوا لیں. وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں, ابھی مجمع یہاں سے اٹھے گا تو اپنے جوتوں کی موبائلوں کی اور جیبوں کی خود حفاظت کریں, کوئی ہماری غفلت سے کہیں گناہگار نہ ہو جائے. جوتوں کی موبائلوں کی جیبوں کی خود حفاظت کریں. گاڑیوں کی پارکنگ میں ہمارے ساتھ تعاون کریں, اس کی رقم ادارے کو نہیں جاتی, اگر تعاون نہ کیا تو مخلوق خدا کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور مانگنے والی مرد عورت خواتین کی حوصلہ افزائی نہ کریں. اور درس کو مختلف زبانوں میں ترجمے کے لیے پوری دنیا کے مخلصین توجہ کریں, اور خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. اور آخری چیز یہ ہے کہ راہوں میں کھڑے نہ ہوں, راستوں میں کھڑے نہ ہوں, جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں, راستے کھلے رکھیں. اللہ پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو امت کی خیر کا ذریعہ بنائے. اب آخری لمحہ ہے اور نہایت قیمتی لمحہ ہے دعا کا, بہت توجہ سے, دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے اور بڑی سوز کے ساتھ یہ ذکر خاص دعا ہے, اور ہاتھ کے اٹھانا, ہاتھ اٹھا کے مانگنا دعا ہے. تو آخری لمحہ ہے اور دعا کا وقت ہے پوری انسانیت کے لیے, پورے عالم کے لیے, تمام افراد کے لیے ہم نے اب دعائیں کرنی ہیں, تو اس سے انشاءاللہ اللہ پاک دنیا آخرت کی خیروں کے دروازے کھولے گا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب. استغفر الله الذي